الحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الشريعة لتناوله رجل من آل فارس أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.
دوست بزرگو, یہ آپ کے آج کے جلسے کا اشتہار میں عنوان ہے مقام امام اعظم کانفرنس. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہے, ان سے ہمیں کیا چیز ملی, ہم ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کا لفظ جو ہے یہ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ہے نا, تو آگے جو مصلے پر کھڑے تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں, اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ مقتدی. تو مصلے پر امام ایک تھا یا چار تھے؟ نہیں, یہ تو تقلید شخصی ہو جائے گی نا. پھر چار ہونے چاہیے تھے, ایک رکعت ایک کے پیچھے پڑھتے, دوسری دوسرے کے پیچھے, تیسری تیسرے کے پیچھے, چوتھی چوتھے کے پیچھے. تو ساری نماز ایک ہی کے پیچھے پڑھ لی تو شرک تو نہیں ہو گیا کہیں؟ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے امام نے مل کر عبادت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی. اگر کوئی یہ کہے آپ کو کہ بھئی اس مسجد میں ایک امام جو تھا وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا اور پچھلے سارے مقتدی اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے, اپنے امام کو سجدہ کر رہے تھے, تو یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ کبھی آپ کے دل میں وسوسہ بھی پیدا ہوا کہ ہم خدا کو سجدہ نہیں کر رہے, اپنے امام مسجد کو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت ہے, امام بھی خدا کی عبادت کر رہا تھا اور مقتدی بھی خدا کی ہی عبادت کر رہے تھے, لیکن امام کے پیچھے پیچھے اس کی تابعداری میں. یہی نماز اگر آپ گھر پڑھتے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا, ٹھیک ہے, ایک سجدے کا ثواب ملتا. یہی سجدہ آپ امام کے پیچھے ایسی مسجد میں کریں جہاں پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا, تو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے. اور اگر ایسے جامع مسجد میں جا کر آپ جماعت سے نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز ہو پانچوں میں سے، تو ایک نماز کا ثواب 500 کے برابر ملتا ہے. جب آپ نے گھر سجدہ کیا تھا کسے کیا تھا؟ اور جامع مسجد میں امام کے پیچھے سجدہ کیا تو کس کو کیا؟ وہاں ایک سجدے کا ثواب ملا، یہاں 500 کا ثواب ملا. تو امام کے پیچھے ہونے کی قیمت اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں یا ہم بڑھا رہے ہیں؟ تو تقلید اور اجتہاد کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، یا ہم امام کے پیچھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ مل کر ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں خدا رسول کی اطاعت ہے، جیسے یہاں امام بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح وہاں امام ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی تابعداری میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ امام صاحب جو مسجد میں یہاں مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بھیجے ہیں نا یا رسول پاسم نے؟ جی آپ نے خود مقرر کیے ہیں، مقرر آپ نے کیے، لیکن جب ان کو امام مان لیا اور ان کے پیچھے آپ نے نیت باندھ لی، اب اس امام کی مخالفت کرنے سے ناراض اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ کے رسول پاک ناراض ہوں گے. مثلاً امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کو کھڑے کھڑے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. تو چلو امام ابھی رکوع میں ہے، سجدہ نیکی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. امام کو رکوع میں چھوڑ کر آپ سجدے میں چلے گئے، امام اتحیات پر بیٹھا، آپ سلام پھیر کے گھر چلے گئے، تو اب تو آپ کو ہزار گنا زیادہ ثواب ملے گا نا 500 سے زیادہ، کیونکہ آپ نے امام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا، زیادہ ثواب ملے گا نا. مولوی صاحبان فرما رہے کہ نہیں، بلکہ کہتے خطرہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہیں اس کا سر گدے کی طرح نہ بن جائے. اب دیکھیے امام کی مخالفت کرنے والے کو گدا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ہم خود ہی کہہ رہے ہیں؟ جی یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان آیات میں، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پھر آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کا آپ نے تزکیہ فرمایا و یزکیہم، جن کو ہم والجماعت کہتے ہیں، اور پھر آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں ہمارے امام صاحب کی پیش گوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ان تینوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ سب اللہ کا ہی فضل ہے. آمنہ کے یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دینا یہ اسی کا فضل ہے، آمنہ کے یتیم نے درخواست نہیں دی تھی کہ یہ تاج میرے سر پر رکھ دینا. صحابہ کو کسی کو صداقت کا تاج، کسی کو عدالت کا تاج، کسی کو سخاوت کا تاج، کسی کو شجاعت کا تاج، کسی کو سیاست کا تاج، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، یہ اسی خداوند قدوس کا انعام تھا. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمانا کہ قرآن پاک میں ان کی پیشگوئی کا ذکر آ جائے، اور 80% امت جو ہے امت محمدیہ وہ آپ کی تقلید میں خدا کی عبادت کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو نبی پاک کا ذکر بھی آ گیا، صحابہ کا بھی، امام صاحب کا بھی، آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا، آخر میں گدوں کا ذکر بھی آ گیا نا، یحمل اسفارا. تو یہ تین جو پہلے ذکر آئے، انہوں نے تو دین کے کام کیے نا، اللہ کے نبی دین کے لانے والے، کہہ دو نبی پاک دین کے، صحابہ کی جماعت دین کے پھیلانے والے، امام اعظم ابو حنیفہ دین کے لکھوانے والے، تو یہ تینوں کام مکمل ہو گئے جو تعمیر دین سے تعلق رکھتے تھے. تو بعد میں تقریب کار آئی جایا کرتے تھے. تو تقریب کار بھی کوئی نبی پاک کی مخالفت کرتا ہے, کوئی صحابہ کی, کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے. دیکھیے آج کل سعودی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی کتابیں پھیلائی جائیں, قرآن پاک زیادہ سے پھیلایا جائے. اب موقع تھا اس بات کا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ترجمے صحیح ہیں وہ آگے ہیں, سب ترجمے اردو کے ان کے سامنے رکھے گئے. ان کا باقاعدہ ایک بینچ بیٹھا مفتی صاحبان کا, انہوں نے اس کے ترجمے عربی کرا کرا کے سنے. انہوں نے کسی غیر مقلد کا ترجمہ پاس نہیں کیا سوائے اس تفسیر عثمانی کے. یہ جو میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے, یہ دیکھیے شاہ فہد کی باقاعدہ مہر لگی گئی اس پر. ساری دنیا میں اب موقع تھا. کہتے ہیں کہ حنفیوں کو قرآن اور حدیث نہیں آتا, ہمیں آتا ہے. تو چاہیے تھا نا کہ یہ اپنا ترجمہ پیش کرتے, جی یہ ہمارا ترجمہ ہے. لیکن وہ سارے ترجمے چیک ہوئے. وہاں کے لوگ جو تھے, حالانکہ اس میں ان کی اپنے آدمی بھی شامل تھے بینچ میں, لیکن سب نے کہا کہ اگر صحیح ترجمہ قرآن پاک کا ہے تو وہ شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ, اور صحیح حاشیہ ہے تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اب یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ کر شائع ہو رہا ہے. شاہ فہد اس کو تقسیم فرما رہے ہیں. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس پر دیکھیے کیا لکھا ہے جس کو شاہ فہد تقسیم کر رہے ہیں. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, میں نے کہا نا کہ امام صاحب کی پیش گوئی ہے. یہ لکھتے ہیں, یعنی یہی رسول دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی ہے جن کو مبدا و معاد اور شرائع سماویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے ان پڑھ ہی کہنا چاہیے. مثلا فارس, روم, چین اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد کو امیین کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان ہی میں سے ہو گئیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کیے اس دین کو تھامنے والے. عرب نے قربانیاں کی, صحابہ نے جان مال وطن تک قربان کر دیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, برادریاں تک چھوڑ دی. فرمایا پہلے حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کی اس دین کو تھامنے والے, پیچھے عجم میں ایسے کامل لوگ اٹھے. حدیث میں ہے کہ جب آپ سے وآخرین منہم لما یلحقو بہم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا دین سریا پر جا پہنچے تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا. شاہ جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہیں, ان کا ذکر کیا ہے وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ہیں رحم اللہ تعالی. اب یہ وہ تفسیر ہے جس میں امام اعظم بھی لکھا ہے, اس آیت کی پیشگوئی کا مصداق بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو قرار دیا ہے, اور شاہ فہد پوری دنیا میں اسی قرآن پاک کو پھیلا رہے. اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ محمد کے آخر میں بھی لکھتے ہیں, آیت کریمہ یوں ہے, ہاں تم ہاؤ لائے تد اون تن پھکو فی سبیل اللہ, سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ, پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو, واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو, وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اللہ اور لوگ تمہارے سوا, پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے. اس پر مولانا لکھتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جس حکمت و مصلحت سے بندوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کا حاصل ہونا کچھ تم پر منحصر نہیں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ منت منے کے خدمت سلطان میں کو نہیں، منت ازو شناس کے بخدمت برداشتت. اگر تو بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس پر احسان نہ کرنا کہ اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کو پانی کون پلاتا، اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کا بستر کون بچھاتا، اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ کے جوتے کون اٹھا کے رکھتا. فرمایا کہ تو ایک طرف ہو، ہزار آدمی یہاں اس خدمت کے لیے آنے کو اور تیار ہیں، تو بادشاہ پر احسان نہیں بلکہ بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. اسی طرح مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دین پر خرچ کرنے کے دیتے ہیں تو وہ اللہ پر احسان نہیں، ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کچھ خدمت جو ہے اس کو قبول کرنے کا قبول فرمائی اور ہمیں موقع دیا. تو فرمایا فرض کیجئے تم اگر بخل کرو اور اس کے حکم سے روگردانی کرو گے، وہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہ ہوگی، بلکہ نہایت فراخ دلی سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی راہ میں خرچ کرے گی. بہر کیف اللہ تعالیٰ کی حکمت و مسلحت تو پوری ہو کر رہے گی، ہاں تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے. حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسری قوم کون ہے جس کی طرف اشارہ ہوا؟ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس کی قوم، اور فرمایا خدا کی قسم اگر ایمان سریا پر جا پہنچے تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو اتار لائیں گے. الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس بے نظیر ایثار اور جوش ایمانی کا ثبوت دیا کہ ان کی جگہ دوسری قوم کو لانے کی نوبت نہ آئی. تاہم فارس والوں نے اسلام میں داخل ہو کر علم اور ایمان کا وہ شاندار مظاہرہ کیا اور ایسی زبردست دینی خدمات انجام دیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص کو ناچار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے موافق یہی قوم تھی جو بوقت ضرورت عرب کی جگہ پر کر سکتی تھی. ہزارہ علماء و آئمہ سے قطع نظر کر کے تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وجود ہی اس پیشین گوئی کے صدق پر کافی شہادت ہے، بلکہ اس بشارت عظمہ کے کامل اور اولی مصداق امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کی ان دو پیش گوئیوں کا مخاطب صرف حنفی نہیں شافی بھی، اور شافعت حنبلی ہے وہ جو تقسیم کر رہا ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاک تقسیم کر رہا ہے تو وہ صحیح تقسیم کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے حرم پاک میں بیٹھ کر؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کی پیشین گوئی قرآن پاک میں موجود ہے، جبکہ کسی اور امام کی پیش گوئی کا اشارہ قرآن پاک میں موجود نہیں. اور یہ یاد رکھو خلافہ راشدین کی پیش گوئی بھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے نا، لیکن کسی خلیفہ کا نام نہیں کہ وہاں صدیق اکبر کا نام ہو، فاروق اعظم کا نام ہو، لیکن اس پیش گوئی کے مطابق جب یہ خلافہ بنے تو سب نے مان لیا کہ اس پیش گوئی کے مصداق یہی تھے. اسی طرح اس پیشین گوئی میں اگرچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک میں نام نہیں ہے، لیکن اس دن سے لے کر آج تک اہل فارس میں اتنا بڑا امام پیدا ہوا ہی نہیں جس نے دین کو مکمل طور پر مرتب اور مدون کروایا ہو. چار امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل طور پر مرتب کرایا ہے: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان میں امام احمد بھی شیبانی قبیلے کے عربی النسل ہیں، فارسی النسل نہیں. امام شافی بھی مطلبی قبیلے کے عربی النسل ہیں، فارسی النسل نہیں. امام مالک بھی اسب ہی قبیلے کے عربی النسل ہیں، فارسی النسل ہے. ایک ہی امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو ان چاروں میں سے فارسی النسل ہے. اگر ان چار میں دو فارسی اور نسل ہوتے تو شاید الیکشن یا سلیکشن کی ضرورت پڑتی کہ بھئی اس پیش گوئی کا مصداق کون ہے. اب جگہ بھی ایک ہے, سیٹ بھی ایک ہے, اور امیدوار بھی ایک ہی ہے, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو جن کا ذکر امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک میں آ جائے ان سے بڑا امام اور کس کو کہا جائے. اور جو آپ کے نام کے ساتھ امام اعظم کا لفظ آتا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا مشہور ہے کہ شیعہ کتابوں میں ملتا ہے, حنفی کتابوں میں ملتا ہے, شافعی کتابوں میں ملتا ہے, مالکی کتابوں میں ملتا ہے, حنبلی کتابوں میں بھی ملتا ہے. گویا سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. ہمارے غیر مقلد دوستوں کی یہ کتاب سبیل الرسول تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے. دیکھیے اس میں بھی یہی لکھا ہے, حکیم محمد صادق صاحب سیالکوٹی اس میں لکھتے ہیں, خدا تعالیٰ جب کسی کے کوئی کام لینا چاہے تو اس کی طبیعت میں اس کا رجحان اور میلان پیدا کر دیتا ہے. آپ کی طبیعت نے یک لخت پلٹا کھایا, آپ تحصیل علم کی طرف مائل ہو گئے. حافظہ بلا کا تھا, طبیعت علم کو ایسے جذب کرتی گئی جیسے آگ پانی کو. اصل بات یہ ہے کہ خدا کی توفیق اور اس کا فضل آپ کے سامنے حال تھا. اس کو منظور تھا کہ انہی دنیا میں علم کا ایک خاص مرتبہ عطا کرے اور زمانے کا ملتحد بنائے. آپ کی طبیعت کی صفائی, پاکیزگی, ذہن کی رسائی مشہور تھی. دماغ بڑا موضوع, حافظہ بلا کا قوت استدلال بہت زبردست تھی. تائید عزدی سے آپ علم کی معراج کو پہنچ گئے. آپ کے ہم اثر لا ینحل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. علم کی خوبیوں اور بلندیوں کے سبب آپ امام اعظم کے لقب سے مشہور ہو گئے. بہت سے لوگوں نے آپ سے علم کی دولت پائی. آپ کے شاگرد امام تے علم کے مرتبوں کو پہنچ گئے, جس میں امام ابو یوسف, امام محمد اور امام ظفر بہت مشہور ہیں. آپ بڑے عابد, زاہد, خدا ترس, متقی, پرہیزگار تھے. دل ہر وقت خوف الہی سے لبریز رہتا تھا. اللہ کی حضور تضرع کرتے رہتے اور بہت کم بولتے تھے. بڑے سلیم الطبع, بلند اخلاق, پسندیدہ طبیعت, منکسر مزاج, ملنسار, بردبار, عالم باعمل اور فرشتہ خصل کے انسان تھے. تقوی اور خوف خدا آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. دیانت آپ کی مسلم تھی. اس لیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس درجہ کے باخدا, نیک, متقی, خدا ترس اور خشیت عزدی سے لرزہ بر اندام رہنے والے انسان تھے. کیا ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دانشتہ حدیث کے خلاف قیاس اور آراء کے دفتر تیار کیے ہوں؟ ہرگز نہیں. اب یہ حکیم صاحب کی کتاب ہے جو ہمارے غیر مقلد دوستوں کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. انہوں نے بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام اعظم ہی لکھا ہے اور ساری خوبیاں ان میں تسلیم کی ہیں. آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ آپ کو امام اعظم جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آیا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعظم الناس نصیبا فی الاسلام آل فارس. اعظم النصیب فی الاسلام آل فارس لو کان اسلام فی ثریا لتناوله رجال من آل فارس او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک روایت میں ہے, ان الایمان لو کان معلقا بالعرش کان منکم من یطلبه. یہ جو سلمان فارسی نے کتاب کر کے فرمایا, لو کان دین معلقا بالثریا لتناوله ناس من آل فارس یتبعون سنتی و یتبعون آثاری و یکثرون الصلاۃ علی. یا سلمان, احب المجاہدین و احب المرابطین و احب الغزار. ابو نعیم نے اپنی تاریخ میں 16 صحابہ سے اس حدیث پر روایت فرمایا ہے. تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے مقام یہ بنایا تھا نا، جن کا ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہو گیا ان کا نام بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہو. سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے نا، اشوک وکرماجیت ہندوؤں میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن کوئی مورخ نہیں بتاتا کہ ان کو کون سی بچی بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی. لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے ایک دن بھی دودھ پلا دیا اس کا نام بھی کیا مطلب زندہ ہے. جس بچی نے حلیمہ کی صاحبزادی نے اپنے ہاتھ پر اٹھا کر لوریاں دی ہمارے پاس رسم کو، اس بچی کا نام بھی قیامت تک نہیں زندہ رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا ہے؟ امام سے رسول پاک کی مبارک زبان سے تو مظاہر کو جملہ نکلتا وہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ رہ جاتا. آج کے ایک صحابی بلہ ہاتھ میں لے کر آ رہے تھے تو آپ نے مظاہر فرمایا یا ابا ہر. علماء حضرات جانتے ہیں کہ یہی نام ان کی کنیت مشہور ہو گئی، ان کے نام میں اعتراض ہو گیا ہے کہ نام تھا کیا. کتنے اقوال محدثین لکھتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے نام، کوئی کچھ بتاتا ہے، لیکن ابو ہریرہ جو حضرت مبارک کی بات زبان سے نکل گیا، اسی طرح حضرت علی کو کہیں کم یا ابا تراب، ان کی کنیت بھی دنیا میں مشہور ہو گئی. تو جس امام کی پیشگوئی فرماتے ہوئے آپ نے لفظ آدم کا استعمال فرما دیا تو ان کے نام کے ساتھ امام آدم کا لفظ لازم ہو گیا. اپنے بھی امام آدم کہتے ہیں، بیگانے بھی امام آدم کہتے ہیں، اور حضرت کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ واقعات میں بھی کیسا ثابت ہوا. امام مالک بھی امام ہے یا نہیں؟ امام شافعی بھی امام ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل بھی امام ہے یا نہیں؟ لیکن ان کے مقلدین آپ کو ایک ایک دو دو علاقوں میں ملیں گے، ساری دنیا میں نہیں ملیں گے. وہ امام جس کے مقلدین دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، جس طرح پہلے نبی بھی سارے برحق تھے لیکن وہ ایک ایک علاقے کے نبی، اور ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی، اسی طرح تین امام ایک ایک علاقے کے امام قرار پائے، اور ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ساری دنیا کے امام قرار پائے. تو اسی لیے تو ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے نا. ایک دفعہ حنفیوں اور شافعیوں میں بات چلی کہ دونوں اماموں میں سے کن کا امام زیادہ شان والا ہے. شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو اپنے استاد کا شان بیان کرنا، اپنے شیخ کا بیان کرنا، اپنے امام کا شان بیان کرنا. ایک محدث بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بات کرتا ہے، ادھر سے بات شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے کچھ سنتے تو وہ نہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بات کریں ہم سب سنیں، پھر دوسرا بات کریں پھر سنیں گے تو فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میرے بھی چند سوال ہیں، میرا خیال ہے پہلے ان کا بھی جواب ہو جائے. تو پوچھا کہ کیا؟ تو پہلا سوال میرا یہی ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، تم امام شافعی کے مقلد ہو، بجائے اس کے کہ مقلدین بیٹھ کر فیصلہ کرے کس کا امام شان والا ہے، پہلے دیکھیں کہ امام نے کچھ نہ بیان کر دیا ہو، پھر دوسرے امام کے بارے میں کیا اس کا مقام ہے. پوچھا شافعیوں سے کہ امام شافعی رحمت اللہ، حنفیوں سے پوچھا کہ امام ابو شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی رائے دی ہے؟ نے فرمایا ہاں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا بوجھ دو اونٹ اٹھاتے ہیں اتنی کتابیں میں نے امام ابو حنیفہ کی امام محمد سے لے کر پڑھی. کہ پھر پڑھنے کے بعد کیا انہوں نے ریمارک دیا، کیا نتیجہ تھا؟ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ دین کی سمجھ میں ابو حنیفہ کی نسل ہیں، وہ اصل ہے. دین سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ابو حنیفہ کو ابا جی نہ کہا جائے. کہتے ہیں نا ولی را ولی میں شناخت، مجھد کو مجھد پہچانا کرتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، میں اور آپ کیا پہچان سکتے ہیں کہ مجھد کا مقام کیا ہے. پھر شافعیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے امام، حنفیوں سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی ریمارک دیا ہو امام شافعی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو امام صاحب نے دیکھا ہی نہیں. جس رات آپ کی پیدائش ہے، وفات ہے، اس رات امام شافعی کی پیدائش ہے. وہ بعض کتابوں میں عظیم لطیفہ لکھا ہے نا کہ حنفی شافعی بحث کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ شافعی کہ دیکھو ہمارا امام آیا تو تمہارا بھاگ گیا. وہ کہنے لگے کہ جب تک ہمارا امام تھا تمہارا ڈرتا تھا آتا ہی نہیں، وہ گیا تو آیا ہے نا. تو ایک تیسرے آدمی نے کہا بھئی یہ آئمہ کی توہین ہے، یہ کہو کہ ایک چلا گیا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا تاکہ کام چلتا رہے. تو کسی کو بھی یہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ توہین ہے ان کا. تو پھر اس محدث نے کہا کہ بھئی شافعیوں بات تو صاف ہو گئی، جب تمہارے امام جو ہے وہ ان کو امام مان رہے ہیں، ان کو پیشوا مان رہے ہیں، تو پھر بھئی تم کیوں مخالفہ بات کرتے ہو؟ پھر پوچھا اچھا آگے ذرا بات، چار ہزار اور 37 میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ بھی یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پلہ بہت بھاری ہے، زمین آسمان کا فرق ہو رہا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا بڑی مشہور بات ہے اور دنیا سے حقیقت کو مانتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے. امام شافعی کے شاگرد کتنے اور کیا کر رہے ہیں؟ کہ دو شاگرد ہیں مشہور، مزنی اور بویتی، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کتنے ہیں بھائی اور کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 400 شاگرد تو قاضیوں میں جج لگے ہوئے، عدالتوں میں جج لگے ہوئے 400 شاگرد، اور 36 شاگرد وہ ہیں جو قاضیوں کو قاضی کی ٹریننگ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اور دنیا کے کسی علاقے میں کوئی مدرسہ مسجد نہیں جہاں ان کا شاگرد امامت یا ان کے شاگرد کا شاگرد یا درس حدیث اور درس فقہ نہ دے رہا ہو. تو انہوں نے فرمایا بھی مقابلہ تو بنتا ہی کوئی نہیں، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو اسی لیے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام آدم کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیش گوئی میں آدم کا لفظ حضرت پاک نے بیان فرما دیا اور حضرت پاک کی مبارک زبان سے نکلی ہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفلے کر دے قبولیت بخشا، اللہ نے ان کو ہر بات میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. عبادت کو دیکھیں تو چاروں اماموں میں ایک ہی امام ہے جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی. اب یہ کام کرنا مشکل ہے لیکن کرنے والے پر اعتراض کر دینا آسان ہے. میں گلشن اقبال کراچی میں گیا، ایک دوست پار پر لے گیا مجھے، میں اندر بیٹھا تھا وہ باہر بیٹھا تھا. جامع ابھی بکر ساتھ کریم دار مکملوں کا مدرسہ تھا، دو مولوی صاحب آئے کہ سنیں یہاں امیر صاحب آئے کے لیے ہم آئے ہیں. ہم نے ایک دو باتیں پوچھی، اس نے کہا پہلے مجھ سے پوچھو تو آج پھر آگے چلے جاؤں. دیکھا کہ جو امام صاحب ساری رات بات کرتے تھے یہ بدعت نہیں، یہ خود تو نہیں کر سکتے نا، یہ بدعت نہیں. دیکھا کہ واللہ دینا جو عید ان رب ہے خود جدم کا قیام ہے، اس ایسا کرنا بنا دوں گی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو اگر امام صاحب نے اس آیت پر عمل کر لیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ تم اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم کرنے والے کو برا تو نہ کہو. دیکھا اچھا یہ تو ہوگی بات، میں نے تو جواب دے دیا، لیکن مجھے بھی ایک بات بتا دو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، دو نفل پڑھتے تھے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت پاک ایک بات ارشاد فرمانے سے پہلے غسل کرتے ہو اور دو نفل پڑھتے ہو؟
یہ تم بتا دو کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. تو اب پھر اسے ملک تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہی, وہ بیچارہ وہیں سے واپس چل گیا. حضرت کے مبارک تو سوچ جاتے تھے اتنی تحجت ادا کرتا تھا. میں نے کئی دوستوں سے کہا کہ بھئی یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آتی, میں نے کسی غیر مقلد کی بنی یا پھٹی نہیں دیکھی عبادت سے. آخر وہ پھٹنی چاہیے نہیں چاہیے, سننی چاہیے یا نہیں چاہیے, کیا یہ حدیث نہیں ہے جس پر کوئی عمل کیا جائے. تو خیر عبادات میں دیکھے ایک مجھے کہنے لگا جی 40 سال عبادت کرتے رہے تھے تو بیوی کی حقوق کیسے ادا کرتے اندر جانا. میرے کہا آپ ان کی بیوی ہیں یا بیوی کے وکیل ہیں, آپ کو کیا ہے؟ خود مطالبے احساس تو اسے ہوتا ہے نا جس کا حق ضائع ہو رہا ہو. کیا کبھی ایمان صاحب نے فرمایا کہ بیوی نے فرمایا کہ میرا حق پورا نہیں ہوا؟ کبھی فرمایا؟ اور ایمان صاحب کی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہ حق پورا کیے بغیر ہوئی؟ تو ایمان صاحب نے تو کبھی نہیں فرمایا ان کی بیوی نے کہ میرا حق پورا نہیں ہوا. آپ کو رہنے پوچھنے والے یا بیوی کے وکیل ہو گیا جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے, اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے. کہ خود تو کیا نہیں, کرنے والے کو کسی طریقے سے برا ثابت کر دیا جائے. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین مشہور تھا نا, ایسے ایماندار تھے کہ کافروں تک کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوتی تھی. اور امام صاحب کا وصال جس دن ہوا ہے تو اس زمانے میں 5 لاکھ روپے کی امانتیں امام صاحب کے گھر پڑی تھی, 5 لاکھ روپے کی. اور اعتراض امام کی امانت پر کون کرتا ہے جس کو کوئی 5 روپے دے کر یقین نہیں کرتا کہ یہ واپس کر دے گا؟ وہ اس آدمی پر اعتراض کرتا ہے جن کے اس زمانے میں 5 لاکھ امانتیں رکھی تھی. اور وہ ہاتھ سے خرچ کرتے تھے, محدثین کو دیتے تھے, فقہا کو دیتے تھے. ایک دفعہ خلیفہ نے کہا کہ ان کو کچھ پیسے بھیجے جائیں, امام صاحب کو اطلاع ملی. امام صاحب نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ آج انہوں نے بولنا نہیں, چپ کا روزہ رکھ لیا. وہ 1000 روپے لے کر آیا, امام صاحب خاموش رہے, وہ رکھ کے چلا گیا. امام صاحب نے اس کے جانے کے بعد اس میں پرچی لکھ کے رکھ دی کہ یہ خلیفہ کی امانت ہے. فرمایا امانتوں میں رکھ لو. بیٹے کو وصیت فرما دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جیسے باقی امانتیں واپس کرو گے یہ بھی واپس کر دینا. تو امام صاحب نے آخری وصیتیں 2 فرمائی تھی. ایک یہ کہ مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا, اور دوسرا یہ کہ یہ 1000 روپے جو حکومت نے بھیجا ہے امانت اس کی رکھی ہے, اس کو واپس بھیج دینا. تو جب وہ 1000 روپے لے کر پہنچا آدمی, اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ امام ابو حنیفہ فرما گئے تھے کہ اس قبرستان میں دفن نہ کرنا, یہ قبرستان حکومت نے غصب کیا ہوا ہے. تو خلیفہ منصور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ تو زندہ تھا اس وقت بھی ہم تجھ سے نہیں بچ سکتے تھے, تو مر گیا ہے اب بھی ہمیں معاف نہیں کرتا. اب یہ تیری وصیت قیامت تک زندہ رہے گی, اور ہماری یہ بددیانتی لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ لوگ غاصب تھے, تو نے مر کر بھی ہمیں معاف نہیں کیا. آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے, جس کا زیادہ روب داب ہو جائے تو حکومت ہمیشہ اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں یہ حکومت کے لیے مسئلہ نہ بن جائے. جیسے کافر انگریز کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, ایک صاحب نے کہا کہ فقہ حنفی حکومت کے زور سے پھیلی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب نے دونوں زمانے پائے ہیں, اموی دور بھی اور عباسی دور بھی. امویوں نے بھی آپ کو کوڑے ہی لگوائے ہیں, اور عباسیوں نے بھی آپ کو زہر دے کے شہید کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ حکومتیں نہیں چاہتی تھیں کہ امام صاحب کی فقہ اتنی پھیل جائے اور ان کا اثر اور رسوخ بہت زیادہ بڑھ جائے. لیکن فقہ حنفی زمانے کی ضرورت تھی, نمازی کو نماز کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قاضی کو فیصلوں کی ضرورت تھی، مدرس کو نصاب کی ضرورت تھی، حکومت کی مخالفت کرنے کے باوجود ہر مسجد میں فقہ حنفی پہنچ رہی تھی، ہر عدالت میں فقہ حنفی نافذ ہو رہی تھی، اور ہر جگہ فقہ حنفی پڑھی اور پڑھائی جا رہی تھی، حکومتیں مخالفتیں کر رہی تھی۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا نا، اور پوری کا ہوگا یا ایک آدھ مسئلے کا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پوری کا ہوگا نا۔ امام صاحب کو چھوڑ کر یہ ہم حضرات اپنی پوری نماز ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا ایک تبلیغی ساتھی تھا، لاہور میں ہاسٹل میں رہتا، ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی، بعد میں داخل ہوا تو الگ کہیں بیٹھک لے لی، تو اس کے قریب ہمارے دوستوں کی مسجد تھی، تو تبلیغی جماعت والے تو ہر مسجد میں چلے جاتے، تو ایک آدھ نماز اور چھٹی کے دن دو تین نمازیں وہاں پڑھنے کا موقع ملتا، بہت بڑی مسجد تھی۔ اب وہ نماز پڑھتے بیچارے جا کے، ایک دن کہتا ہے میں جب گیا تو تین چار مولوی صاحبان بیٹھے اور مجھے دیکھنے لگے، میں سمجھ گیا کہ آج خیر نہیں۔ میں نے جا کے نماز پڑھی، اب میں نے سوچا کہ یہ مجھے بلائیں گے، میں خود ہی کیوں نہ چلا جاؤں، تو میں چلا گیا۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا جاوید، بڑی خوشی ہے کہ جوانی میں تمہیں نماز کا شوق ہے، لیکن بات یہ ہے، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نبی والی نہیں، امتی والی ہے۔ یہ نماز نبی والی نہیں، امتی والی ہے۔ اس نے کہا کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں ہوں ہی امتی، نبی نہیں ہوں۔ ہر کالج کا لڑکا تھا نا، کہتا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں ہوں ہی امتی، تو امتی والی پڑھنی ہے، نبی تو میں ہوں ہی نہیں۔ کہ نہیں نہیں، تو سمجھا نہیں۔ اچھا آپ سمجھائیں پھر۔ کہا یہ نماز مکے مدینے والی نہیں، کوفے والی ہے۔ کہا اچھا، یہ پھر مجھے نہیں پتا کہ ہر شہر کی نماز الگ ہوتی ہے، مکے کی اور ہے، مدینے کی اور ہے، کوفے کی۔ تو پھر میں نہ مکے رہتا ہوں، نہ مدینے نہ کوفے، میں تو اکاڑے رہتا ہوں، مجھے اکاڑے والی سکھا دو کون سی ہے۔ کہتا جب اکاڑے کا نام سنا، کہنے لگے اچھا تو شیطان کے پاس جاتا ہوگا۔ سیکھا جی آپ نے اسے کیسے شیطان کہا؟ حدیث میں تو آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ تو فقہ کو مانتا ہے، وہ شیطان کیسے ہوا؟ شیطان تو فقہ کا انکار کرتا ہے، تو وہ تو فقہ کو مانتا ہے، وہ کالے والا تو فقہ کا انکار کرنے والا تو شیطان ہو سکتا ہے، فقہ کو ماننے والا تو شیطان نہیں ہو سکتا، آپ نے کیسے شیطان کہہ دیا؟ کہتا دیکھا نا، پتا چل گیا تو اس کے پاس جاتا ہے۔ کہتا اس کے پاس جاتا ہوں تو حدیث ہی سن کے آیا ہوں نا، کچھ اور تو سن کے نہیں آیا نا۔ اس نے کہا کہ بھائی بس بات نہ کرو، صحیح تمہیں نماز سیکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے یہ صلاۃ الرسول نکالی صادق سیالکوٹی صاحب کی، اور رفع دین کرنے کی حدیثیں دو تین مجھے دکھا دی، کہا جی ٹھیک ہے، چلا گیا۔ عصر کے وقت میں آیا تو بیٹھے تھے، میں پہنچا، مجھے پتا تھا کہ یہ اب پھر پوچھیں گے مجھے، تو نماز میں نے ان کو دیکھا بیٹھے، تو نماز میں نے باہر پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا۔ جا کے کتنی رکھتے ہوتی ہیں عصر کی؟ تو کہتے چار دفعہ میں نے رفع دین کی، چار رکوع کیے، رفع دین کی، اس کے بعد دعا مانگ کے میں آ کے بیٹھ گیا، السلام علیکم جی۔ کہ نماز پڑھ لی؟ کہ جی پڑھ لی۔ یہ پوری تو نہیں نا؟ پوری تو امتیوں والی تھی، وہ چھوڑ دی میں نے، نبی والی آپ نے اتنی بتائی ہے، تو میں تو آسان ہو گیا کام، ایک رکوع کر لیا کروں گا، دو دفعہ رفع دین ہو گئی، سلام پھیر لیے، بس۔ آپ نے نہ شروع سے بتائی ہے، نہ آخر سے بتائی ہے۔ مجھے پوری نماز سکھا دو، پہلے نماز کی شرطیں بتاؤ کتنی ہے، تو دیکھا نا پتا چلا کہ تو اس کے پاس جاتا ہے۔ جا مولانا درخواست ہی کلا، جی مجھے سکھا دیں، پھر میں اکاڑوی صاحب کو بھیج دوں گا نماز سکھانے، مولانا درخواست کو تو آتی ہے، جاؤ عبید اللہ انور کو لاؤ۔ حضرت تو زندہ تھے.
کہا مولانا نماز میں نے سیکھنی ہے, آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ مجھے سکھا دیں.
اور سکھائیں پوری نماز کی شرطیں بتائیں کتنی. اب شرطیں کہاں سے ہیں بیچارے,
تو امام اعظم کا دامن پکڑے تو آئے نا شرطیں.
چلے جاؤ کہتے,
خیر وہ اٹھ کے چلا گیا. اب یہ کالج کے لڑکے ان کو کوئی نہ چھیڑے تو چھیڑ لیتے ہیں, اور چھیڑ لے تو اللہ بچائے ان سے.
تو شام کے وقت ہم 150 لڑکا چلے گئے, اقامت ہو رہی تھی, ہم جا کر ان سے آگے کھڑے ہو گئے, سب سے آگے. کبھی دیکھو بات سیدھی ہے, ہم جو نماز پڑھتے تھے آپ نے یہ کہا کہ وہ غلط ہے, اب ہمیں پہلے پوری نماز سکھائیں پھر ہم آپ کو نماز پڑھنے دیں گے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے, ورنہ ہم آپ کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے. پہلے صحیح نماز پوری سکھاؤ.
اب وہ منتیں کریں,
کہتے جب ذرا دیر زیادہ ہونے لگی تو مصلے پر ہمارا لڑکا کھڑا ہو گیا, ہم نے اپنی جماعت شروع کر دی, ان نے پیچھے الگ پڑی اور سنتے نہیں پڑی, چلے گئے. اب ہم سوچتے تھے کہ یہ سنتے وغیرہ پڑھیں گے ہم پھر نماز سیکھیں گے, وہ چلے گئے بےچارے. پھر عشاء کے وقت ہم 400 آدمی چلے گئے نماز سیکھنے, انہوں نے اندر سے گیٹ بند کر لیا, اتنی اتنی دیوار تھی, ہم باہر کھڑے ہیں, ایک بازار تھا. مولوی چار بھی اکٹھے ہوں تو پھر 400 آدمی اور دیکھنے, ادھر خدا نے مولویوں کو ہو کیا گیا ہے آج, ادھر بازار کے آدمی بھی کھڑے ہو گئے, بھی کیا بات ہے. اب ہم باہر سے یوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں, خدا کے لیے اللہ کے نبی پاک والی نماز سکھا دو, اور وہ اندر سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, اللہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دو, اللہ کے لیے ہماری جان چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے تھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں, تمہاری ہوتی نہیں ہمیں آتی نہیں. تو بھئی یہ حال ہے. اسی طریقے سے ایک دن میرے پاس ایک ملتان میں لڑکا آ گیا, کالج کا تھا, کہنے لگا جی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. میں نے کہا ایک دن ہی اس سے بات کر لو کہ بھئی آپ کا کیا مقصد ہے, یہی ہے نا کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں یا کچھ اور مقصد ہے؟ کہ جی یہی ہے ان کا مقصد. میں تو ٹھیک ہے, کون سی بری بات ہے, آپ اس سے طے کر لیں کہ میں قسم کھا کے کہہ دے کہ میں اہل حدیث ہونے آ گیا ہوں. اہل حدیث ہونے گالی نہیں دینی نہ لڑنا ہے, لیکن سچا اہل حدیث بننا ہے. میں نے جس دن تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز سکھا دو گے اسی دن میں اہل حدیث بن جاؤں گا. میں ابھی بیٹھا ہوں, آپ اب سکھا دیں میں اب بنتا ہوں, آپ مہینے کے بعد سکھائیں میں مہینے کے بعد بن جاؤں گا, آپ سال کے بعد سکھائیں میں سال کے بعد بن جاؤں گا. لیکن اتنی دیر کے اگر غلط نماز ہی تو گناہ آپ کو ہوگا, کیونکہ میں تو آ گیا نماز سیکھ لی. اور مولانا نے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ امام اونچی کہتا ہے تکبیر تحریمہ اور مقدی آہستہ, اس کو میں نے بتایا کہ پہلے یہ کہنا کہ اکثر نمازیں تو میں اکیلا پڑھتا ہوں, اکیلا تکبیر تحریمہ آہستہ کہے یا اونچی کہے, ذرا اس کی حدیث سنا دو. مقدی امام کو تو اس نے اتنا سنائی جا کبر افا کبرو, یہاں تو اتنا بھی نہیں سنا سکتا نا, وہ کچھ تو اس نے سنایا نا وہاں, اگرچہ اگلے مسئلے کی حدیثوں سے نہیں آئی. چار دن بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا مولوی صاحب پہلے وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے, اب میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی جس دن تمہیں تم مجھے پوری نماز حدیث سے سکھا دو گے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا, مجھ سے حنفیہ بیان لکھوا لو, اسٹام پر لکھوا لو, جیسا چاہتے ہو. اور پہلی یہی بات میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اکیلا آدمی جب نماز پڑھتا ہے آخر پہلے سنتے پڑھنی ہے بعد میں فرض پڑھنے نا جا کے, تو تکبیر تحریمہ میں اونچی کہا کروں یا آہستہ کہا کروں؟ کہتا ہوں مجھ سے لڑ پڑتے. تو میں فون کرتا ہوں ان کے مدرسوں میں کہ یہ اس کی حدیث کس کتاب میں ہے ذرا مجھے بتا دیں, وہ فون پر گالیاں دینا شروع کر دیتے. تو اب میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے اہل حدیث بنا لو, خدا کے واسطے مجھے اہل حدیث. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے اہل حدیث نہیں بناتے, پتہ نہیں کہ بات کیا ہوگی, گالی میں نے نہیں دی, نماز سیکھنی ہے. اور ان سے صرف بات اتنی کہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز پوچھنی ہے پوری. پھر ایک دن دو لڑکے آ گئے کہ جی وہ بیٹھے ہیں تین چار مولوی صاحبان اور بخاری شریف اور قرآن پاک لے کے بیٹھے کہ بس اس سے فیصلہ ہو جائے گا آج. تو آپ چلے یا کسی کو بھیجے, میں نے کہا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں, نماز آپ نے سیکھنی ہے, جب آپ کو سکھا دیں گے پھر ہم چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. کہ جی وہ کہتے ہیں پوری نماز نہیں سکھانی, پوری نہیں سکھانی کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر باقی پوری کہاں سے سیکھو گے؟ چلو میں نے کہا یہ چار باتیں جو اختلافی ہیں ان کی, چار مسئلوں کا تو دین ہے بیچاروں کا, چلو یہی آج سیکھو بعد میں پوری صحیح. لیکن اسی ترتیب سے جس ترتیب سے نماز میں ہے, پہلا اختلاف سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے نا, اسے کہہ دو بخاری سے دکھا دیں 1000 روپے ہم انعام دے دیں, پوری سیاسیتا سے دکھا دیں. اب وہ بخاری لے کے بیٹھا ہی کہتا ہے جی یہ حدیث پر پہلا اختلاف یہ ہے, نکالو بخاری سے. بخاری میں کہاں جی, آپ تو کہتے تھے ایک قرآن اور بخاری سے سب کچھ فیصلہ ہو جائے گا, تو پہلے ہی مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوا. کہ جی دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کا ہے, 113 سورتیں آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے اور ایک سورت پڑھتے ہیں, تو پہلے بڑا مسئلہ حل ہونا چاہیے نا. بخاری سے یہ حدیث دکھائیں کہ 113 سورتیں امام کے پیچھے پڑھنی منع, دکھا دیں. کہاں دکھائیں بیچارے؟ اب کہتے ہیں ہم اٹھا ان کی بخاری اٹھا کر کہیں کھولو اس کو, میں رکھ دو رکھ دو. میں آپ لے کے تو بیٹھے تھے, تو یہاں بھی ختم ہو گئے. ہم نے کہا کہ تیسری بات جو ہے وہ آمین کا جھگڑا ہوتا ہے تو زیادہ رکھتے ہم اکیلے پڑھتے ہیں, تو اکیلا آدمی آمین آہستہ کہے اس کی حدیث ذرا بخاری شریف سے نکال دیں. ہاں جی آمین آہستہ کہے اکیلا آدمی. اور امام کے پیچھے ہم 17 رکھتے پڑھتے ہیں, کتنی؟ ان میں سے 11 میں آہستہ آمین کہتے ہیں, 17 میں سے 11 میں. تو یہ حدیث نکال دے کہ مقتدی 11 رکتوں میں آمین آہستہ کہے. تیسری یہ دکھا دو کہ 6 میں اونچی کہے. دکھا نہیں, حضور پاک نے اونچی آمین کہی تھی کہ مقتدی بن کر یا امام بن کر؟ نہیں امام بن کر, تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم امام نہیں ہیں. ہمیں خدا نے ہماری نماز پوچھنی ہے, امام کا آپ ہے, آپ پوچھتے رہے. ہم تو مقتدی ہیں, ہمیں تو مقتدیوں والے مسئلے کی ضرورت ہے, اور اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے. امام والی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ امام جانے. کیونکہ جو نماز ہم اکیلے پڑھیں گے اس کا سوال ہوگا بھی اکیلے نماز صحیح پڑھی تھی یا غلط, اور جو مقتدی بن کر پڑھیں گے ہم سے پوچھا جائے گا. امام نہ ہے اور نہ ہم سے امام کی نماز کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا. چوتھا یہ کہ گنتی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ 4 رکعت میں 10 جگہ رفع دین کرتے ہیں. کتنی جگہ کرتے ہیں؟ 4 رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں بھلا؟ 4 گڑے. جاتے بھی کرتے ہیں اٹھتے بھی کرتے ہیں نا, اور ایک پہلی رکعت کا شروع اور پھر تیسری کے شروع میں کرتے ہیں, تو کتنی جگہ ہوگی؟ 10. اور 18 جگہ نہیں کرتے. کتنے سجدے ہوتے ہیں 4 رکعت میں؟ 8 گڑے. اور دوسری اور چوتھی کے شروع میں, تو 18 زیادہ ہیں یا 10 زیادہ ہیں؟ کہتے پہلے 18 کی نفی کی حدیث دکھا دو, پھر بعد میں 10 کی اس بات کی دیکھیں گے. 18 کی نفی, 10 کا اس بات, اور 7 ہمیشہ کا لفظ. 3 ہی باتیں, چوتھی نہیں. کتنے؟ 18 کی 10 کا اور 7 ہمیشہ کا. بس چوتھا لفظ نہیں دیکھنا, یہ 3 دیکھنے. اب وہ واپس آ گئے, مجھے کہنے لگے جی یہ تو اصل نسخہ آپ نے اچھا بتا دیا. وہ روز بخاری بخاری پکارتے ہیں, کہتے ہیں پہلے سینے پر ہاتھ باندھنے کے دکھاؤ, پھر بخاری رکھ دیتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے. پھر بات ترتیب سے ہونی چاہیے یا اللہ رسول والی ترتیب صحیح ہے یا اپنی بنائی ہوئی ترتیب صحیح ہے؟ جو اللہ رسول کو مانتا ہے وہ اللہ رسول والی ترتیب پر بات کرے گا, اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ رسول والی ترتیب پر کبھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ترتیب سے اللہ رسول والی نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے سلام تک سکھا دو, تو سکھانی چاہیے یا نہیں؟ پھر یہ اپنی اس میں رکھتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو امام اعظم سب ہی مانتے ہیں. آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہو, آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں, حالانکہ بخاری میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کرنے کے بغیر فاتحہ کی نماز ہو جاتی ہے. وسلام. تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں کہا. کبھی کسی حنفی نے کہا کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو, جیسے ہے نا لا جمعہ تا الا بخطبۃ, خطبے کے بغیر جمعہ. آپ سارے خطبہ پڑھتے ہیں نا؟ نہیں. پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑھ کے آئے ہیں. جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, ایک مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے, باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر اذان کے خلاف سنت نماز پڑھی ہے. ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے, ایک سترا پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو کبھی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے آج نماز بغیر فاتحہ کے پڑھی. یہ کیسے, کتنا بڑا جھوٹ ہے بھائی. ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے, امام کی قرات سب کی طرف سے ہو جاتی ہے, اور وہ ہم نہیں کہتے, اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام کا پڑھا ہوا قرآن فاتحہ اور سورۃ اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے. ہاں, ان کے ذمہ یہ حدیث ہے, دکھا دیں کہ امام کی قرات 113 سورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور 114 میں نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ 113 سورتیں یہ بھی نہیں پڑھتے نا, وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری عشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا تراویح میں, بعض جگہ کچھ تقریریں بھی ہوتی ہیں. ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی, سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا, تو دو تین میرے ساتھ پھر رہے تھے. آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے. میں نے کہا کیا ہے بھی ختم قرآن؟ میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ؟ یہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے, قرآن تو کہلے اکیلے امام نے پڑھا بیچارے نے. تو آج دعا یوں ہی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا. تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا. میں نے کہا, کہتا ہے نہیں, 113 سورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی. میں نے کہا پھر 114 بچائی نے کون سا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر 113 ہو جاتی ہیں تو 114 بھی ہو جاتی ہے. تو دیکھو کبھی آج تک کسی حنفی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر اذان کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں بغیر اقامت کی نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں؟ تو ہم تو کہتے نہیں. پتہ نہیں ہمارے ذمہ جھوٹے الزام کیوں لگا دیے جاتے ہیں. تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کے ذمہ دار ہیں, اس کے نہیں. آپ کی فقہ حنفی تعریف ہے, حالانکہ فقہ حنفی میں گندے ترین مسائل ہیں. مثلا ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں, حالانکہ زانی پر حد شرعی ہوتی ہے. جواب دے. دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے. ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے. صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے, وہ اسی وقت کافر ہے, مرتد ہے, واجب القتل. آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں, فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں, تہاوی اٹھا کر دیکھیں, جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے, جائز ہے, وہ کافر ہے, مرتد ہے, واجب القتل ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے, فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی, مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے, اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہیں ابھی, اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ, قتل نہ کرواؤ. در مختار کے الفاظ ہیں, میں یقون التازیر بال قتل کمن وجد رجل ما امرت لا یحل لہ. ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی. حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضور پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو, اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر. اور خدا نخواستہ اگر فقہ حنفی کا قانون لاگو ہو گیا، اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا، تو باقی بہنیں کس کا منہ دیکھیں گی؟ تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی، کہاں سے ہوں گے پیدا؟ اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں. اب دیکھیے پورا مسئلہ سامنے اگر بتائیں. یہ ایک دفعہ دو مولوی صاحبان آ گیا 10-12 ساتھ، اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا. جی لکھا ہے کہ حد نہیں. میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے؟ کہ لکھا ہے تعزیر ہے. میں نے کہا کتنی تعزیر لکھی ہے؟ 2-3 تھپڑ مارنا کہتا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں؟ اتنی ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے، یہاں اتنا آ گیا کہ حد نہیں. اس سے اگلا باب تعزیر کا ہے، میں نے کھول کر دکھایا، لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا. وہ جو 10-12 تھا جی اسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ خود لے کے آئے، اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. تو یہ اب تک جھوٹ بولتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بات صرف یہی ہے، پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی، اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں. تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں، علماء حضرات بھی موجود ہیں، کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ جی رونچی کہہ دیں 80 کوڑے ہے نا حد. اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے؟ نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے، پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں. میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے، اور یا پھر پی کے دکھا دو آج. کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے. تو دیکھیے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. علماء حضرات موجود ہیں، فتح القدیر میں لکھا ہے، کسی ہمارے مدرسے سے فتویٰ منگوا لے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قطعی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے. دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز 5 وقت فرض ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے جی؟ وہ تو آئی نہیں ان کو. تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا ہے؟
ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے؟ نہیں کہا نا. کسی نے اس کا نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندوں تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو. نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے، وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑھی جانی چاہیے. امام شافعی نے رفائی جان پڑھنا خلف الامام اور خلف الامام فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کہ اسے ترک کرنے والا امام شافی کا منکر نہیں ہوگا. امام شافی کی تقلید کی جائے اور امام خلاف ورزی ہوتی، اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقلید نہ کی جائے. تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر، کیونکہ نماز کے تو چار ہی طریقے ہیں نا، یا حنفیوں والا، یا شافیوں والا، مالکیوں حنبلیوں والا. ان کا تو آپ کو پتا لگ گیا نا کہ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو پتا لگ گیا نا ہے ہی. تو چاروں کی تقلید چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے، دین اسلام کو خیر باد کہہ دیا جائے. باقی دیکھیے بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے سارے بار حق ہیں یا نہیں؟ جی سارے بار حق ہیں نا. ذرا اسی موسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، جزاک اللہ. عیسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں. اچھا حضور پاک ہفتے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے تھے نا، حضور پاک جمعے کے دن نہ، ہفتے وار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص. اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی بات کرتے تھے، تو آپ سارے ہفتے کی بات کرتے ہیں نا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام بر حق نہیں تھے. اچھا اتوار کی عبادت تو آپ کرتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں کرتے؟ کیوں وہ برحق نہیں تھے؟ دیکھو برحق ہونا الگ چیز ہے، برحق ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوخ اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسخ کرتے ہیں. اسی طرح آئمہ برحق ہیں، لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجوع اور اپنے امام کے مسائل کو راجے کہتے ہیں. جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں. چاروں اماموں کی تو اب تقلید چھوڑنے سے تو نماز بھی باقی نہیں رہے گی، آپ کا ہوگا وہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ بیچاروں کے پاس نماز ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ غیر مقلدوں کے مذہب کے بانی کا نام مذہب کی شاد کا طریقہ کار تاریخ وضاحت سے فرمائیں، ان کے بانی کا نام عبد الحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا. کیا نام ہے؟ عبد الحق بنارسی. میاں نذیر حسین کے استاد مولوی عبد الخالق نے کتاب تنبیہ الظالین میں لکھا ہے، سو بانی ببانی اس نئے بدتی مذہب کا عبد الحق بنارسی ہے، جو دھوکے دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا. کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی، ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے، کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ صحابی سے تین حدیثیں مروی ہیں، کسی سے سات، کسی سے دس، اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں. دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ عائشہ علی سے لڑی، اگر بے توبہ مری تو مرتد مری معاذ اللہ. یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تین حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے گیارہ یاد تھی، اور کوئی بڑا ہی احسان کرے نا امام صاحب پر تو کہتا ہے سترہ یاد تھی، جو بڑا احسان کرتا ہے. میں کہتا ہوں پھر منکرین حدیث سچے ہیں. کون سچے ہیں؟ کیوں؟ اگر امام صاحب کو سترہ یاد تھی تو پھر اٹھارہ کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں، بالکل پکی بات ہے. کیوں؟ عموی حکومت کی بھی کوشش یہی تھی کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے، قاضی القضاء کا عہدہ لے لیں. عباسی حکومت کی بھی پوری کوشش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عہدہ سنبھال لیں. تو حکومت اپنی رعایا میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا. جی، تو اگر کوئی اٹھارہ حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی؟ بھائی وہ ایک تو کہنے لگا، جاٹ تھا نا، وہ جاٹوں کے جواب جاٹوں والے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ تین حدیثیں ابو حنیفہ کو آتی تھی، کہتا شکر کرو نفل پڑھو جا کے. پھر کس بات پر؟ کہ تین آتی تھی، تیرہ سو سال نہیں تمہیں نکلنے دیا، تیرہ سو سال بعد پیدا ہو گیا نا فرقہ ان کا. اگر چار آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکلتے تم، کہتا دنیا میں. تو شکر کرو تین آتی تھی. اگر چار آتی ہوتی، اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی؟ امام صاحب کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے وصایا امام اعظم کے نام سے، کچھ شاگردوں کو وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ اپنے بیٹے حماد کو وصیتیں لکھی ہیں. جو بیٹے کو وصیت فرمائی ہے، 21 نمبر وصیت یہ ہے، بیٹا اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہنا، یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے. 23 نمبر وصیت کیا ہے؟ امام صاحب نے بیٹے کو پانچ حدیثیں سنائی. کتنی؟ فرمایا بیٹا ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پہلی حدیث سنائی. دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے سوئے اور ہمسایا اس کا بھوکا. تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے بھی پسند ہو. پھر چوتھی حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باتوں کو انسان کرتا ہے. پھر پانچویں حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, حرام بھی سب کو معلوم ہے, بعض چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے, دین بچانا ہے تو شبہ والے چیزوں سے بھی بچنا. یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں, بیٹا ان پانچ حدیثیں کو آئینے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا. یہ پانچ حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں. یہ پانچ حدیثیں کتنی حدیثوں کا نچوڑ ہیں؟ پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں. ایک کہنے لگا جی ان کو حدیث کم آتی تھی, امام بخاری کو تو 300,000 آتی تھی, کوئی کہتا 600,000 آتی تھی, ان کو 3 آتی تھی, ان کو 600,000 آتی تھی. میں نے کہا پھر ہمیں کیا فائدہ, جس کو 600,000 آتی تھی ایک رکعت کا نماز کا طریقہ تو بتا کے نہیں گیا ہمیں, اور جس کو 3 آتی تھی ساری نماز پڑھنی سکھا گیا, تو ہمیں تو نماز پوچھی جانی ہے نا کہ بھی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تو ہمیں تو وہ 3 والا ہی اچھا ہے نا, بے شک اسے ایک ہی آتی ہوتی, لیکن جب ہمیں خدا کی عبادت کا مکمل طریقہ بتا کے گیا ہے اور ان کی کتاب میں ایک رکعت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے, تو ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے جو پوری نماز سکھا ہے یا جو تکبیر تحریمہ سے بھاگ جائے؟ کیا خیال ہے؟ مولانا نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں یہ بھی تھا جو مجھے سنایا پہلے, کہ مولوی محمد یحییٰ صاحب نے نماز پیچھے پڑی حنفی امام کے بعد میں لوٹائی. اب دیکھیے ان کے بعض دوست ہمارے مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, پڑھتے ہیں یا نہیں, تو ان کو واضح کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی, کیونکہ اگر مولوی صاحب کی نہیں ہی تو ان کی بھی نہیں ہوتی نا. اور حیرانی اس بات پر ہے کہ ان کا فتویٰ تو یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, نزول البراد میں لکھا ہے. اس لیے مولانا ثناء اللہ صاحب انصاری کا فتویٰ تھا نا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے, فتاوی علماء حدیث میں موجود ہے ان کا فتویٰ کہ مرزائی کے پیچھے نماز ہے. نزول البراد میں صاف لکھا ہے کہ امام بے وضو ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو, امام پر غسل فرض ہو پھر بھی نماز پڑھ لیا کرو. ہمارے مولانا معین الدین لکھوی اکاڑے کے ہیں ان کے امیر, ان کا کلمی فتویٰ میرے پاس آئے. ایک آدمی نے پوچھا کہ میں سفر میں تھا, نماز کا وقت تھا, ایک مسجد نظر آئی, میں پڑھنے چلا گیا, جب وضو کر کے جماعت میں کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کہنے لگا نا تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ. تو 8-10 آدمی نماز وضو کر رہے تھے, میں ڈرا کہ اگر میں اب چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ مجھے پیٹے نہ کہیں, اس لیے میں نے وہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لی. اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ نماز ہو گئی یا نہیں, اگر آئندہ ایسا واقعہ کوئی پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی. کیوں؟ ہاں مرزائیوں کے پیچھے نماز ہو گئی کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہماری نماز کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں, اس لیے ہماری نماز کا امام کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق. نزول البراد میں لکھا ہے کہ ایک امام نے جماعت کرائی اور جماعت کے بعد کھڑے ہو کر کہا بھی دیکھو میں کافر ہوں, تو کہتے نماز ہو گئی. لیکن یہ نہیں سمجھ آیا کہ مولوی محمد یا صاحب اس بیچارے حنفی کو کافروں سے بھی بہتر سمجھتے ہیں. اگر واقعتاً سمجھتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی مسئلہ بتائیں کہ بھی حنفیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھا کرو.
جو ان کے اپنا مسئلہ ہے نا, پتہ چلے تاکہ انہیں ان کی نہیں ہوتی ان کی کیسے ہوتی ہے,
اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم کم چلو گھر آ کے دوبارہ دوہرا دیتے, لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے نا. جس مذہب کا مسئلہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے, اس کو نماز دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوقت غسل میت کے پاؤں قبلہ رخ کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ بھی میرے علم میں تو نہیں ہے. چاروہ نماز میں پچھلی دو رکعت میں حناف میں سورت فاتحہ واجب نہیں. اگر کوئی آدمی صرف تسبیح پر اتفاق کر لے تو جائز ہے, تو پھر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کیوں نہیں؟ لا صلاۃ ہے, لا رکعت تو نہیں ہے نا, عجیب بات ہے. نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا, وہ اس لیے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہیں بطور دلالت النص کہتے ہیں, کیونکہ دو رکعتیں سفر میں بھی ساقط نہیں ہوتی. تیسری چوتھی کے بارے میں احناف کے پاس دلائل ہیں, یعنی کہ ابو حنیفہ نے کہا, حضرت علی ابو حنیفہ سے پہلے تھے یا بعد تھے, عبداللہ بن مسعود پہلے تھے یا بعد تھے, ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تسبیح پڑھ لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے, تیسری چوتھی میں سنت ہے. اگر کسی نے تسبیح پڑھ لی تو خلاف سنت ہوگی, صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی گنجائش ہے. بخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفع دین نہیں کرتے تھے. آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے, معلوم ہوا کہ آپ کو حدیث نہیں آتی, تو رفع دین کی منع کی حدیث سنا, رفع دین کے منع کی حدیث سنا دے. وسلام. بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفع دین نہیں کرتے تھے, تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری نہیں آتی. یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے تھے سوائے ابن جریج کے کسی روایت میں نہیں. مدینے مکے کا اعتبار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا؟ حضرت علی کی روایت میں کانا لا یفعل ذالک فی السجود, اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے. جیسے آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا کچھ مصیبت پریشانی ہو نا تو سجدے میں پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں, اس کی نفی ہے, نہ کہ سجدے سے پہلے رفع دین کرنے کی. مکے کے راوی اس حدیث کے سفیان بن عیینہ ہیں, ان کی روایت میں ہے لا یرفع بین السجدتین. بین السجدتین وہ جگہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں, کہ اس وقت یوں ہاتھ اٹھا کے نہیں بیٹھتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ رکعہ لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی, ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے. اب یہ مکے مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں. اس بارے میں وہ پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے گیا تھا یہاں مضمون, 10 حدیثیں سجدے کے رفع دین کرنے کی لکھی ہوئی ہیں جن کو خود ان کے علماء نے صحیح قرار دیا ہے, اور وہ ان کے نزدیک ہیں بھی آخری عمر کی, حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ آپ وہاں سے فوٹو سیٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ 10 حدیثیں صریح ہیں اور یہ صریح بھی نہیں, تو آپ ان 10 کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے بھائی؟ صحت اخبار ہے جس میں آپ کا مناسب فراد جو سندھ لالو کوٹ میں ہونا قرار پایا تھا, آپ کا فرار لکھا ہے. اگر یہ غلط ہے تو اخبار پر کیس ہرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط چیز نہ شائع کریں. صرف وہاں بات لالو کو, وہ لالو کوٹ لکھا ہے نا, لالو کوٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے, تو میں وہاں گیا تھا تقریر میں نے کی. تقریر کے بعد دو آدمی آئے, انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ دیں, ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی, اس لیے وہ نہیں سکھاتا, اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں. آپ اسٹام پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم حنفی ہو جائیں گے, اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جاؤں گا. جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ فق ہو گئے, کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا. تو یہ بات وہاں ہوئی ہے, اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں. اب دیکھو, لالو کھیت میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا نا, وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں, مہمان رہ جاتا, چلو نہ آتا واپس. آخر تقریر کر کے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے نا. اب میں جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤں, پیچھے سے اشتہار شائع کر دے کے فرار ہو گیا, تو بھی کیا کیا جائے. تو اس کا بھی ان کو حال ہونا چاہیے نا, حکیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط اشتہارات دیتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں, مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی, حدیث سے اپنی نماز ثابت ہے. یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دیں کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے, تو یہ جیتے, میں پکا ہارا. بات سیدھی ہے نا, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی بھاگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی بھاگ گئے, تو پھر مجھے بتائیں سے کہ ہارے ہم کس بات پر. دیکھو نا, اب میں کہہ دوں وہ بھاگ گیا, وہ کہے یہ بھاگ گیا, تو برابر بات رہے گی نا. بات تو ہے نماز کی. اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی, پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں, بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تک غیر مقلد کیوں نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا سکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے, وہ پتا تو چلے نا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا. جی جی,
12 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے جواب.
جی 12 سال ہو گئے, 6 حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حکیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی. میں 3-4 دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تک میں بھی کرائی تھی کہ اب اتنے 12 سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہوں تو بھی ابھی دے دیں ہمیں, اور اگر نہ دیں تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں, مولانا بیٹھے ہیں, کہ جب تک میرا قرض ان پر ہے جنازہ جائز ہوگا ان کا؟ جی تو بھائی, اور کوئی ڈر نہیں تو جنازہ ہی جائز کرا لو اپنا, وہ حدیثی ہمیں چھ دکھا دو تاکہ میرا قرض جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز. ورنہ میں تو آپ کی قبر پر بھی کھڑا ہو کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا, یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں, جنازہ نہیں ہوا. تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں, ہمارے امام کی پیشگوئی قرآن پاک میں موجود ہے. شاہ فہد مکے سے جھوٹ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے؟ اس میں دو جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا, شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے, کہ واقعتاً اب مخالف جو بات کا بھی مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا. بخت نصر
بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جیسے سکندر، تو اس نے ایک دن خواب دیکھا، کتاب التعلیم میں مسعود بن شیبہ نے لکھا ہے کہ میرے شہر میں ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے، اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس نے درخت کو چورا چورا کر دیا، نہ اس کی شاخ نظر آتی ہے، نہ ٹہنی نظر آتی ہے، نہ جڑ نظر آتی ہے، ایک پتا اس کا ایک طرف گر گیا، جا کے وہ پڑا رہا، کہتا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتا سبز ہو گیا، پڑا پڑا اور پھیلنا شروع ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے، حضرت دانیال علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے، وہ جو اوپر سے پتھر گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گی آپ اس علاقے سے، اور وہ جو پتا گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی، چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں، تو جن کی اللہ تعالی نے اتنی عظمت بنائی ہو، پھر سریا ستارے سے تشبیہ دی تو بھئی چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر آتا ہے یا نہیں، ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلا ہو جائے گا، اسی لیے حضرت مجدد اسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرنے سے باز آ جاؤ سواد اعظم کا دل دکھتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو سریا جا قرار دیا ہے، اس لیے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی۔ امام شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شافعی المذہب ہے، دن مراقبے میں بیٹھے تھے ذکر فکر فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا ان کے مذہب کا شافی تھا، اس نے تین چار کاغذ دیے امام شارانی رحمت اللہ علیہ کو، انہوں نے خود یہ میزان کبرا میں اپنا واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جی یہ کاغذ ذرا دیکھنا، میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں، کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے رکھ کر فقہ حنفی کی چند غلطیاں نکالی ہیں، کس کی غلطیاں نکالی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی، تو کہتے میں نے اسے کہا کہ کیا فائدہ ہوگا تجھے، اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی، کیونکہ جب دوسرے ملحد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے ملحد کا اتحاد غلط نہیں ہوتا، وہ اپنا اتحاد ہے وہ اپنا، اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جج کے فیصلے کو تیلی جھوٹا کہے، تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بالفرض یہ غلط بھی ہو جائے اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک اجر ملے گا، تو اپنا منہ کیوں کالا کر رہا ہے کھاؤں گا، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ملحد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے، وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا، کنجوس جانتے ہیں نا، وہ جس کو مکھی چوس کہتے ہیں، کہ ایک آدمی گیا نا دکان پر ہوٹل سے ایک پیسے کی دال لی، کتنے کی، تو اس میں مکھی مری ہی تھی، اس نے کہا اس میں مکھی مری ہوئی ہے، اس نے کہا اور پیسے کی دال میں ہاتھ ہی مرتا، ایک پیسے کی دال ہے تو کہتا مکھی مرے گی اور ہاتھ ہی مرتا اس میں، تو امام غزالی نے عجیب و غریب واقعات کنجوسوں کے لکھے، ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس کو ملا
تو پوچھا بھی کیا حال ہے، اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں. میں کتنا؟ کہ ہر مہینے ایک پیسے کا گھی کھاتا ہوں. کتنا؟ تو کیسے؟ پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کے لک میں کھاتا رہتا ہوں. جب کھانا کھا لیا تو ڈھکن اتارا اور ڈھکن سے انگلی لگا کے تھوڑا سا مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ کو گھی کی خوشبو پہنچ جائے. دوسرے کنجوس نے کہا کہ کم وقت تیری دنیا بھی غارت گئی، دین بھی گیا. قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں؟ تو اپنا بھی دشمن، اپنی 70 نسلوں کا بھی دشمن بن گیا ہے، فضول خرچ ہی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ تو، اس نے کہا آج تک ایک پیسے کا گھی نہیں لیا. کہ تیرا دل نہیں کرتا؟ اس نے کہا کرتا ہے. کہ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بغل میں لے کر گلیوں میں پھیرنا شروع کر دیتا ہوں. جب دیکھا کہ اس مکان سے اچھے مسالے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے تو وہاں کھڑا ہو کے روٹی کھا لیتا ہوں، خوشبو سوتا رہتا ہوں، اور ایک پیسے کا بھی آج تک گھی نہیں لیا. تو وہ وزیر جو تھا، اگر بادشاہ ایک روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیچھے لگتے بیچارے کو. وزیر کو خود نہیں کیا اس نے، بادشاہ نے خرچ کیا. ایک دن کوئی شاعر آیا، اس نے بادشاہ کی شان میں کوئی نظم پڑھی. بادشاہ خوش ہوا، اعلان کیا بھی اس کو 1000 روپیہ دو. اعلان تو بس بھرے دربار میں کر دیا. جب ادھر وزیر کی طرف نظر پڑی تو وہ بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا. کہا خیر میں خیر کیا، میں مر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بھی دربار کی عزت بھی رکھو، بڑے دربار میں اعلان کیا، اب میں کیسے انکار کروں؟ کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں، میں تو مر جاؤں گا. بادشاہ بیچارہ مجبور ہے کہ کوئی طریقہ بتاؤ. اس نے کہا آپ کو کیا پتا یہ شاعر ہے بھی، کسی کی نظم چوری اٹھا لیا. پھر کہ پھر کیسے پتا چلے؟ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو، پھر پتا چلے گا کہ تو عقل مند ہے، پھر 1000 روپیہ ملے گا. بادشاہ نے بیچارے نے کہہ دیا. اب مجبور تھا، کیا کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وزیر صاحب سوال پوچھ لے. کہ بادشاہ کے سارے جسم پر بال ہیں، ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی پیدا کیا ہے، سخاوت کر کر کے بال جل گئے ہیں. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو تو 2000 ملنے چاہیے، وہ یگ نہ شد دو شد. اس نے پھر پوچھا تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ایسے سخی بادشاہ سے روز سخاوت لیتے، سخاوت لے لے کے بال جھڑ گئے کیا؟ بادشاہ نے کہا بھی اس کو تو 3000 دینے چاہیے. اب وہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کہتا جی آخری سوال رہتا ہے کیا؟ کہ میری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہے ہم لیتے ہیں، تو حسد سے ہتھیلیے ملتا ہے، جل گئے ہیں سارے بال. تو یہی معاملہ یہاں ہے، اللہ تعالیٰ امام صاحب کو اجر دے رہے ہیں، امام صاحب اجر، اور یہ بیچارے ہتھیلیاں مر رہے ہیں کہ ہائے کیوں مل گئے. قیامت کو یا اللہ کیا بنے گا؟ ہم تکبیر تحریمہ سے بھاگنے والے، یہ پوری نماز سکھا گیا ہے، کیا کریں گے ہم قیامت کے؟ کیسے کھڑے ہوں گے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ مقابلہ میرا کرتے تھے اور آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں تھی؟ عجیب بات ہے نا، مقابلے کے لیے بھی ہمت تو ہونی چاہیے نا. لیکن آخر گھر جا کے تو بیچارہ کہتا ہی ہوگا نا. اور مولانا عبد الغنی صاحب بھی یہی شعر پڑھتے آئے ہوں گے، کیا شوخیاں دکھائے گا ہے دشترے جنوں، مدت سے ایک زخم جگر ہی سلا نہیں. کیا شوخیاں دکھائے گا ہے دشترے جنوں، مدت سے ایک زخم جگر ہی سلا نہیں. تو جن کے مذہب پر مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں، مولانا تکبیر پھیر آئے ہیں، اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ قیامت تک بھی. اشتہار جھوٹے دے سکتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گیا. یہ لکھا ہے کہ امام سے پہلے لوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ سے پہلے. یہ تو کون سی کتاب پڑھتے تھے، بخاری یا مسلم یا ترمذی؟ وہ تو تھی نہیں.
حدیثیں یقیناً تھیں لیکن ان کو رواح البخاری اس وقت نہیں کہا جاتا تھا، رواح مسلم نہیں کہا جاتا تھا. انہوں نے جمع کر لیا نا، قاری آسم کی قرات تھی اس زمانے میں یا نہیں تھی؟ اور قاری آسم تھے، لیکن قاری آسم والی قرات تو موجود تھی نا، اگرچہ اس وقت اس کا نام قاری آسم کی قرات نہیں تھا. تو جیسے بخاری کی حدیث کہنا کوئی جرم نہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے پہلے حدیث تھی ہی نہیں اور کوئی حدیث کو مانتا ہی نہیں تھا. حضرت پاک کے بعد دیکھو، حضرت کے زمانے میں یمن میں حضرت معاذ کی تقریر ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ بھئی یمن والوں کی مادری زبان سے رہ گئی تھی حضرت، عربی تھی نا، تو وہ قرآن حدیث ہم سے اچھا مت ترجمہ جان لیتے تھے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی سارے حضرت معاذ کی تقلید کرتے تھے، خود اجتہاد نہیں کرتے تھے. حضرت کے وصال کے بعد مکہ میں عبداللہ بن عباس کی تقلید ہوتی رہی، ہزاروں فتوی ان کے مصنف ابن ابی شہب اور عبدالرزاق میں موجود ہیں، جن میں عبداللہ بن عباس نے صرف مسئلہ بتایا ہے، کوئی آیت یا حدیث بطور دلیل بیان، اور مسئلہ پوچھنے والوں نے بلا مطالبہ دلیل عمل کیا ہے. اسی کا نام تقلید ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ میں زید بن ثابت کی تقلید تھی، بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ کے لوگ حج کرنے گئے اور ابن عباس سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے حضرت زید کے خلاف بتایا تو انہوں نے کہا لا نہ دو قول زید، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے زید کا. ابن عباس کو فرمایا، کسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کی تقلید شخصی تھی، ان کی اقوال سینکڑوں موجود ہیں، اور بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر تابعین ہیں، مکہ میں حضرت عطا کی، مصنف جو عبدالرزاق بھری ہوئی ہے حضرت عطا کے فتووں سے اور بغیر کسی دلیل کے فتوے دیے ہیں. کوفہ میں ابراہیم نقی کی کتاب الاثار ابی یوسف اور امام محمد بھری ہوئی ہے اس سے. بصرہ میں امام حسن بصری کی، اور مدینہ میں مجاہد اور شہید ابن مسیم کی. تو وہ پہلے ان کی تقلیدیں ہوتی تھی، اس کے مذہب چونکہ مدون نہیں ہوئی، جیسے بخاری وغیرہ اس وقت لکھی ہی نہیں تھی، تو جیسے بخاری کے بعد اب بخاری پڑھائی جانے لگی، اسی طرح جب فقہ مدون ہوگی تو اب اسی نام سے یہ فقہ پڑھی پڑھائی جانے لگی. سعودی صاحب قرآن تو مان رہے ہیں لیکن سعودیوں والی نماز نہیں مانتے ہیں، سعودی حدیث والی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں حنفی والی نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتے کوئی، کہتا حنفی والی نماز نہیں پڑھتے. عجیب بات ہے. میں جب عمرے پر گیا تو پہلی صف میں صرف چار آدمی رفع دین کر رہے تھے، اتنی لمبی صف میں. ان چار میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ہو، ایک شافی ہو، ایک حنبلی ہو، اور شاید ایک غیر مقلدی ہو، باقی ساری صف والے نہیں کر رہے تھے. تو دیکھو مکہ اور مدینہ تو مرکز ہے نا سب کا، حاجی صاحب آنی یہاں بیٹھے ہوئے پوچھ لیں کہ وہاں تو ہاتھ چھوڑنے والے بھی جاتے ہیں، جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ ہاتھ باندھنے والے بھی جاتے ہیں، تو مرکز میں تو ہر کوئی چلا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ شریف بنے کوئی 10-15 سال ہوئے ہیں یا پہلے سے آ رہا ہے؟ جی امام صاحب کے دور سے لے کر 1345 تک پورے تقریباً 1200 سال وہاں حنفی خدمت کرتے رہے. عباسی دور 500 سال ہے، کتنے سو سال؟ 500 سال میں وہاں کے آئمہ، خطیب، مدرس سب کے سب حنفی تھے. اس زمانے میں مکہ شریف تھا یا نہیں؟ ہم دکھاتے ہیں تاریخ میں نمبر وار حنفیوں نے حج کرائے، وہاں حنفی وہاں رہے. 500 سال میں ایک غیر مقلد
مکہ اور مدینہ میں صرف ایک. کانا لا یجتہد ولا یقلد, کہ نہ اجتہاد کرنا جانتا تھا نہ تقلید کرتا تھا. امام نہیں, خطیب نہیں, مدرس نہیں, مسجد کا خادم نہیں, کسی گلی کا خاک رو بھور ہو بغیر مقلد. 500 سال میں ہمیں ایک نام دیں, 1000 روپیہ فی انعام ہم انعام دیں گے ان کو. اس کے بعد 200 سال خوارزمی رہے, 200 سال سلجوکی رہے, 400 سال یہ بھی کٹے حنفی تھے. ہاں ایک تھوڑا سا فرق سمجھے, بڑوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹوں کے چھوٹے ہوتے ہیں. بڑوں کے حوصلے, حنفی چونکہ بڑی جماعت تھی نا, ان نے چھوٹوں کے مسئلے بھی بچھا دیے, چارے ہو گئے. چھوٹے آ گئے, بڑوں کے اٹھا دیے. تو حوصلے کی بات ہے نا. اس کے بعد تقریباً 500 سال خلافت عثمانیہ رہی کرتی, خلافت سب کے سب حنفی تھے. ایک مجھے کہنے لگا, جی اللہ کا شکر ہے وہاں 800 سال 4 مسئلے رہے, اب ایک ہو گیا ہے. میں نے کہا جب 4 تھے تمہارا اس وقت بھی نہیں تھا, اب ایک ہے تمہارا آج بھی نہیں ہے, تمہیں اس سے کیا. وہ 4 تھے تو حنفی شافی مالکی حنبلی تھے. تو کبھی وہاں کے کسی امام نے یہ کہا ہو کہ حنفی نماز غلط پڑھتے ہیں, مکے میں نہیں پڑھنے دے گی ہمیں, لا دے. آج تک کبھی کہا ہے کسی نے؟ تو یہ جو یہاں شور مچاتے ہیں, ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے لکھوا لاؤ کہ حنفی جو نماز پڑھتے ہیں غلط ہے, لکھوا لیں ذرا. تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنا؟ وہ دیکھو, میں نے اس دن بھی بتایا تھا, ایک ہوتا ہے خاصا, ایک ہوتا ہے عرض عام. رفع دین ان کا خاصا نہیں, عرض عام ہے, تو شرافے میں بھی ہے نا. تو فیصلہ خاصے سے ہوتا ہے, خاصا ان کا 8 تراوی ہے, وہاں وہ 8 کو نہیں مانتا. خاصا ان کا ہے, یہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں, سمجھائی نا. مولانا حاجی مطیع الرحمان صاحب دامت برکات خانپور والوں مجھے سنا, لطیفہ سنا رہے تھے کہ ہم ایک جنازے پر گئے تو وہ امام نے اونچی اونچی الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی. اب بیچارے جو لوگ پیچھے تھے وہ پریشان ہوئے, تو بعد لوگوں نے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دی, مولوی جی نماز نہیں جنازہ ہے, مولوی جی نماز نہیں یہ جنازہ ہے. انہیں سمجھے کہ نماز پڑھاؤ لگتا کرے, الحمد شریف پڑھنی شروع کر دی. تو آپ کے پاس حاجی صاحبان بیٹھے ہیں, پوچھے کہ وہاں کی اونچی جنازہ پڑھاتا ہے؟ وہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو حرام کہتے ہیں اور یہ یہاں حلال کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ان کا فتویٰ آ چکا ہے, من طلق ابنته صلاتا بفمن واحد, ایک ہی طرح 3 طلاق کے دی وہ عورت حرام ہے. رابطہ عالم اسلامی کا ان میں اور ان میں تو حرام حلال کا فرق ہے. انہوں نے آج تک تقلید کو شرک نہیں کہا, اور یہ شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ انہوں نے آج تک حنفی نماز کو غلط نہیں کہا. ایک دو باتیں تو اس سے زیادہ باتیں تو ان کی مرضیوں سے ملتی ہیں, تبھی ان کی ملتی مرضی سے نہیں ملتی, ملتی ہے نا. تو کیا پھر ان ایک دو باتوں سے مرضائی بھی کہا جائے گا ان لوگوں کو؟ خاصوں پر فیصلہ ہوا کرتا ہے, عرض عام پر فیصلہ. یہ ایک دو باتوں سے دھوکہ تو ایسے نا, کوئی آدمی بےچارا گیا وہ لینے کے لیے کسی گاڑی پر سوار ہو رہا, ٹکٹ لی پہلی دفعہ گیا تو ٹکٹ لے کے پوچھا سسٹم سے کہ اس کی نشانی کیا ہوتی, میں نے گاڑی دیکھی نہیں. کہتا ہے کالا انجن ہوتا ہے اور دھواں نکلتا ہے اس سے. وہ بےچارا باہر نکلا تو کوئی نائب چھوٹا سسٹم سے کالا سوٹ پہنے سگریٹ پیتے جا رہا تھا. اسے گنا کے نشانیاں تو دونوں پوری چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر بیٹھ گیا. وہ بےچارا دیکھے یوں یوں تو اسے ٹکٹ دکھایا کہ ٹکٹ لے کے چلا ہوں, ویسے نہیں چلا. تو کیا واقعی وہ گاڑی بن گئی تھی؟ یہ بات نہیں ہے. ہمارا ان سے بڑا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا تو نام بھی حدیث میں کہیں نہیں ہے. حضور نے فرمایا ترخت ممرانی, اگر آگے اور کچھ ہوتا تو ذکر فرماتے, یعنی امام وغیرہ. جی یہی ترخت امرحم جو ہے اس دفعہ تلاش کرتے ان کو نہیں ملی تھی. یہ بغیر سند کے موتا میں ہے, اور اس سے آگے سے اگلی حدیث ہے سن کے ساتھ مَنْ يَرَدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ 702 صفحے پر. ہم نے دونوں کو مانا کہ کتاب و سنت پر عمل کرو, کس طرح جس طرح فقہا سمجھائیں. تو یہ کچھ حدیثیں سنایا کرتے ہیں کہ اہل حدیث جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں گے. ان حدیثوں کا کچا چکھا اس رسالے میں میں نے اچھی طرح بیان کر دیا ہے. یہ باہر موجود ہے 10 روپے میں. جو یہ دھوکے سے جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں, جھوٹی حدیثوں سے بچنا چاہیے یا نہیں, تو یہ آپ وہاں سے لیتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ. باقی حضرت کی جواب بھی یہی ہے, مطلب سمجھ رہی ہوتی نا. اب دیکھو قادیانیوں سے ہمیں جو لڑائیاں ہیں وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب غلط کرتے ہیں. قرآن کی آیت کے ثابت ہونے تو کوئی شک نہیں ہے نا, مطلب میں جھگڑا ہو گیا نا. تیسری چیز جس کی ضرورت ہے کہ جہاں حدیثیں دو قسم کی ہوں اس میں یہ پتہ لینا کہ مجھے کس کا خطاب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تینوں باتیں یک وقت نصیب کی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کو کام کرتے دیکھ لیا یا کانوں سے سن لیا. آج ہمارے اور بخاری اور ان کے درمیان راوی ہیں کتنے, فرق ہے نا, دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کریں گے راوی ہے جب آپ بات کسی سے کرتے ہیں تو مخاطب کے ذہنیت کو دیکھتے ہیں. اگر وہ آپ کا ڈپارٹمنٹل آدمی ہوگا تو آپ کسی اشارے سے سمجھا دیں گے, وہ سمجھ جائے گا بات. دوسرا آدمی ہے تو آپ مثالوں سے سمجھائیں گے. اسی طرح جناب نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بات طریقہ تھا کہ جو مجھے صحابہ تھے ان کو تو اشارہ فرما دیتے وہ بات سمجھ جاتے, جو بےچارے عرابی آتے ہیں ان کو بڑی تفصیل سے سمجھ آتے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آیا تو وہ یہ عرض کر سکتا تھا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں, پھر سمجھا دے. آج ہم مطلب جو سمجھے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو عین رسول کا ذہن سمجھ لیں. معاذ اللہ, جو میں نے سمجھا ہے وہ حضور پاک کی مراد ہے اور جو قاضی صاحب نے سمجھا ہے وہ حضور پاک کی مراد ہے. مطلب ہم دونوں سمجھ رہے ہیں, ایک حدیث کا بیان کر رہے ہیں. تو نہ میں حضور پاک سے کروا سکتا ہوں کہ جو امین نے سمجھا ہے وہ مطلب صحیح جانے قاضی صاحب کہلا سکتے ہیں, یہ ہے کچھ صورت. تو ایسی صورت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ یا ہر آدمی کو سمجھ کا حق ہے سمجھنے کا؟ صحابہ کی مادری زبان عربی ہے, صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کرما کر فرما رہے ہیں کہ سارے جہاد کرنا جاؤ, کچھ فقیہ بنو,
کچھ
فقیہ بنو. طائفہ تم, طائفہ کہتے ہیں ایک یا کندھے کو لیے تفقہوا فی الدین. اگر فقہ نام ہے بخاری کا ترجمہ پڑھنے کا تو وہ بہت اچھا ترجمہ سمجھ لیتے تھے عربی سن کر. سمجھ لیتے یا نہیں؟ قرآن پاک یا سن ترجمہ سمجھ لیتے تھے نا. معلوم ہے کہ فقہ ترجمے کا نام نہیں ہے, یہ کسی گہرائی کا نام ہے. اب اس گہرائی کے لیے ہم فقہا کے محتاج ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان سے سمجھیں گے. ہاں یہ بات واضح اللہ رسول نے فرما دی کہ وہ فقیر نبی نہیں ہے, معصوم نہیں ہوگا, لیکن وہ جب پوری محنت کر کے مسئلہ نکالے گا اگر صحیح نکال لیا تو اسے دو اجر ملیں گے, اگر اس سے خطا بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک اجر دے گا, عمل قبول کر لیں گے. نبی پاک کے بعد یہ اتھارٹی صرف فقیہ کی ہے امت میں اور کسی کی نہیں. تیسری بات یہ کہ صحابی کو حضرت نے, ایک صحابی اس وقت ایمان لایا حضرت رفائی جان کرتے تھے, انہوں نے ایک ہی چیز دیکھی, دوسری نہیں دیکھی, دوسری نہیں دیکھی نا. ایک اس وقت ایمان لایا حضرت نہیں کرتے تھے, انہوں نے ایک ہی چیز دیکھی.
مطلب بھائی بن حضرت جو تھے صحابی
تھے, وہ میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں بالکل. اب صحابہ کو یہ تینوں باتیں بیاقت نصیب تھی. تینوں باتوں کی تحقیق ہوتی ہے, پہلے ثبوت کی کہ آیا حضرت کا یہ ارشاد ہے یا نہیں, پھر اس کا مطلب کیا ہے, پھر اس سے ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا کسی دوسری آیت یا حدیث کا, اس ٹکراؤ کو بھی ختم کرنا ہے تو پھر تحقیق ہوگی نا. صرف ایک کتاب میں ایک تعلق کے لکھی ایک حدیث پڑھ لی دوسری طرف دیکھا بھی نہ تو اس کا نام تحقیق نہیں. یا فقہا کے بیان کردہ مطلب کو پسے پشت ڈال کر اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالنا شروع کر دے یہ کوئی تحقیق نہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں ہم امت کے محتاج ہیں. حضور پاک کی حدیث میں پہنچ بھی امت کے ذریعے ہے. ہم ان تینوں چیزوں میں قرآن پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ جب فقیہ بن جائیں گے نا اپنی قوم میں چلے جائیں گے پوری قوم ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرے گی. تو ہمیں فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے ایسی ان تینوں باتوں کے لیے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرق سمجھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ صحیح بخاری میں صحیح حدیثیں لاؤں. چنانچہ بعض روایات میں 3 لاکھ بعد میں 6 لاکھ سے اس کی چھانٹی کی گئی ہے. اور امام بخاری کی یہ ذاتی تحقیق ہے کہ ان کے لیے یہ صحیح ہے. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذاتی تحقیق سے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہتا جب تک تمام اہل کوفہ محدثین تو ید اللہ علی الجماعت اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہوتا ہے نا. ایک فرق یہ ہے. دوسرا فرق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ثبوت کی بات تھی. اگلی بات ہے اس کے مطلب کی. دیکھو نا مطلب میں بھی ہوتا ہے. اب بخاری شریف میں ہے کان یسلی فی نادہ ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. اس کا اگر اتنا ہی ترجمہ کیا جائے یہ واقعی حدیث کا ترجمہ ہے. لیکن اس کا ترجمہ اگر جو کیا جائے کہ حضرت نے زندگی کی ہر نماز جوتے پہن کر پڑھی ہے ایک نماز بھی جوتے اتار کر نہیں پڑھی. جو جوتے اتار کر نماز پڑھتا ہے وہ بخاری مسلم کے مخالف ہے جیسے رفع جان کی حدیث میں ترجمہ کیا جاتا ہے غلط. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ حضرت نے جوتے پہن کر پڑھتے تھے ماضی پیار یا یہ وہاں بھی یار پہنچ جائے زیادہ ماضی فراری ہے نا اس سے زیادہ کچھ چیز نہیں ہے وہاں. اب اس حدیث کا ترجمہ تو صرف اتنا کر کے چھوڑ دیا حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے اور ابو داؤد میں مل جائے کہ جوتے اتار کر بھی پڑی تو ہم کوئی جگڑا بھی کھڑا نہ کریں.
جی ڈنگی پڑھ سکتے ہیں جو اتارے پڑھ سکتے ہیں.
جی لیکن سنت کیا ہوگی اس میں. بات تو اگلی ہے نا. اسی طریقے سے اب یہ رفع دین کی حدیث میں جب ترجمہ یوں کیا جائے گا اس کا کہ حضرت ہمیشہ رفع دین کرتے تھے آپ نے زندگی کی ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. جو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کے نبی والی نماز نہیں. یہی ترجمہ جوتی والی حدیث میں کیوں نہیں کیا گیا. وہ بھی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا. یہی کانا یباشر بابا سامنے میں ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا. اب اس میں یہی ہے کہ یہ قضیہ مہملہ ہے. کرنے کی بھی حدیث آتی ہے نہ کرنے کی بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں ایک پیمانہ ذہن میں رکھیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میرے قریب تالی صاحب میں کھڑے ہوں تاکہ وہ اچھی طرح نماز کو یاد کریں لوگ ان سے نماز سیکھیں. مسلم اس کے الفاظ ہیں کہ وہ احلام و نہا عقل مند دانش مند آدمی قریب کھڑے ہو سم اللہ جی نے جنور سم اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو اختیار کیا جو مہاجرین میں سے ہے اور 23 سال حضرت کے ساتھ رہے. امام بخاری اور براء بن عازب رضی اللہ کی حدیث کو اختیار کیا جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور انصاری ہیں. تو امام صاحب نے اس اصول کو سامنے رکھا جو اللہ کے نبی پاک نے بتایا تھا کہ مہاجرین اور انصار جو حاضر باد صحابہ ہیں ان کو زیادہ ترجیح ہے دوسروں پر کیونکہ یہ قریب کھڑے ہوتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ وہ امام شافعی کے مقلد ہیں انہوں نے تو اپنے امام کی دلیل نقل کر لی تھی اگرچہ اس اصول کو توڑنا پڑا.
یہ 4 امام جو گزرے ہیں چار امام سچے ہیں.
یہ بات کی بات ہے,
ہاں
یہ آ جائے گی, یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. سوائے اس قسم کی باتوں کے اور ہمارے دوستوں کے پہلے کچھ نہیں ہوتا. ہم 124,000 نبی کو بھی سچا مانتے ہیں, تابعہ در اس وقت ایک ہی کرتے ہیں, بارہ سب کو مانتے ہیں. وہ بات کر دیں گے انشاءاللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیے, امام بخاری نے دو ہی صحابہ سے روایت لی صحیح بخاری میں رکھا, جان کی ایک ابن عمر سے جو بچے تھے اور یقین کسی سفر میں کھڑے ہوتے تھے, دوسرے مالک بن حوارث سے جو صرف 20 رات حضرت کے پاس ہے, بخاری میں ہی تین جگہ لکھائی کہ صرف 20 رات. اب جب حدیثیں یہ دونوں تک قسم کی تھیں,
جب دو حدیثیں ہیں
جی,
دو ہی
بخاری نے دو لی ہے نا, ایک ابن عمر کی اور ایک مالک بن حوارث کی, والد کی جو نہیں, والد تو مسلم میں ہے. اب مسلم جو ہے اس نے چھلانگ اور لگا لی, ایک مسافر اور تلاش کر لیا, والد بن حجر یہ بھی تو مسافر ہی ہے نا, آپ دونوں ہجری بھی کروا رہے تھے, مسافر صحابہ میں ہے نا, حاضر باد صحابہ میں تو نہیں ہے نا. آخر جو 23 سال حضرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہیں, ان کی احادیث کو جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مہاجر انصار کے لوگ, قرآن کہتا ہے ولہ جی مساب میرا مہاجر انسار ولہ جی مطلب ہوں گے سارے رضی اللہ عنہ. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی سسول کو سامنے رکھ کر اور حضرت پاک کی سسول کو سامنے رکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود جو مہاجر ہے, حضرت برا بن عازم جو انصاری ہے, ان کی روایت کو لے رہے ہیں. پھر خود انہوں نے صحابہ کی بھی زیارت کی ہے, ان کو تو دیکھ کر بھی ہم اثاثہ کر سکتے ہیں نا. وہ لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ مقلد ہے, انہوں نے اپنے امام کی دلیل تلاش کر لی تھی, ایک بچہ اور ایک مسافر انہیں ملا ہے اور وہ بھی شافعیوں کی دلیل ہے, آپ کی نہیں. یہ اچھی طرح سمجھے, کیونکہ ایک بھی سنت رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہو جاتی ہے نا. شافی 9 جگہ 4 رقم میں رفع جان کرتے ہیں, وہ تیسری رقم میں اس کا نہیں کرتے,
تیسری رقم
شافی نہیں کرتے, نہ ہم نہیں کرتے. یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو ابن عمر کی 3 طرق سے اور مالک بن وارث کی, اس میں 9 جگہ کی رفع جان ہے. تو آپ حضرات کے ہاں تو یہ نماز خلاف سنت ہے, کیونکہ ایک سنت کا ترک اس میں موجود ہے. اس لیے بخاری مسلم کا نام لینے کا شافیوں کو تو تھوڑا بہت حق ہوگا, آپ حضرات کو حق نہیں ہے اس بارے میں.
کیونکہ
بات یہ ہے کہ دیکھیے, رفع جان کا مسئلہ ہے نا, مثال کے طور پر چل پڑا ہمارے چل کرے گا رفع دین میں. ہمارا مسئلہ بالکل وہی ہے جو ہمارا توحید کا مسئلہ ہے, لا الہ الا اللہ. ہم ایک الہ کو مانتے ہیں پھر کسی کو نہیں مانتے, ہم ایک تحریمہ میں رفع دین کرتے ہیں تو کسی جگہ نہیں کرتے. تو جس طرح کلمہ توحید نفی اور اثبات دونوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے, تو دعویٰ چونکہ مثبت منفی دو پہلو دونوں پارٹیاں آنی چاہیے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی روایت, حضرت برا بن عازم کی روایت, ان دونوں میں یہی بات ہے کہ حضرت نے ایک جگہ رفع جان فرمائی پھر کسی جگہ نہیں کی, نفی بھی آ گئی اس بات بھی آ گیا جو ہمارا دعویٰ تھا. یہ حضرات 10 جگہ 4 رقط میں رفع جان کرتے ہیں, کیونکہ 4 رقط میں 4 رقو ہوتے ہیں نا, 4 2 8 اور پہلی اور تیسری کے شروع میں کرتے ہیں, پہلے پہلی کے وقت کرتے ہیں, پھر تیسری رقم اوٹ کر کرتے ہیں, 10 ہو گیا نا, 8 اور 2 10. اور 18 جگہ نہیں کرتے, 8 سجدے ہوتے ہیں 4 رقطوں میں, 8 2 16 اور دوسری اور چوتھی رقط کے شروع میں نہیں کرتے, 18 جگہ نہیں کرتے نا. ان کے دعوی کے مطابق تو دلیل وہی ہوگی نا جس میں 10 جگہ کا اس بات ہو اور 18 جگہ کی نفی ہو, ابھی دعویٰ مکمل ہوگا نا. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی حدیث آئی نہیں سکتی, اور عوام کے ساتھیوں والے یہ چیزوں کا فلال سنا سنا کے, جیسے 400 حدیثیں ہماری, 500 حدیثیں کبھی کبھی کرتے ہیں. تو دیکھیں گے جو عمل یہ حضرات کر رہے ہیں, اللہ نے ان سے اسی عمل کا حساب لینا ہے نا. جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہم سے اسی عمل کا حساب لینا. ہم جو عمل کر رہے ہیں منفی اور مثبت پہلو ہمارا یہی ہے کہ ایک دفعہ رفع جان کی اس کے بعد نہیں کی, اور ہم حدیث میں حضرت برا بن عازم کی حدیث کے لیے یہ سنتا ضرور جعفر عبداللہ بن مسعود، جو سمت آئی اس طرح حجم نہیں تھی، ہم نے اپنے سارے پیسے پیش کی. اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق مہاجر اور انصاری کی روایت کر لیا مسافر کے مقابلے میں. دوسرا یہ کہ ہمارا دعویٰ مثبت منفی دونوں پورے اس میں آ گئے. بخاری مسلم وغیرہ نے اس اصول کو چھوڑ کر ایک بچے اور ایک مسافر کی روایت لی، اور اس میں بھی شافیوں کا دعویٰ تو آتا ہے، غیر مقلدوں کا نہیں آتا، کیونکہ جب تیسری رکعت میں شروع 18 کی نفی بھی نہیں آتی کہیں. تو اس لیے ان کے دعوے کے مطابق تو پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث میں نہیں ملی آج تک. ہم نے تو ان کے دعوے کو دیکھ لیا نا، ویسے تو حدیثیں ہر جگہ تقریب کی گئی، رفع جان کی ابن ماجہ میں ہے اور فلاں جگہ. رہی یہ بات کہ جی وہ ضعیف ہے، تو اسی پر بات چل رہی ہے کہ ذوق کا فیصلہ امت نے کرنا ہے،
علماء نے کرنا ہے
کہ ذوق کون سی. اچھا وہ علماء کون ہوں گے؟ میں بھی کہتا ہوں عالم، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی پڑھ گیا عالم. پھر
نہیں، ایسی بات نہیں.
فرمائن
اصول
ہے، وہ اصول فرمائن. اور کہاں سے لیں گے آپ اصول؟
میں نے بتایا نا، میں تو بنیادی طور پر مسلمان ہوں، میں جن کی طور پر تو آپ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہوتا عالم ہوتا آپ سے بات کرتے اس قسم کی.
یہی تو اصل گناہ ہے نا آپ حضرات کا، کہ آپ دنیا دار ہو کر دل میں بھی آپ ٹانگے کو سمجھ کر دیتے ہیں.
یہاں پر ایک بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر اور عالموں کے اندر، کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور دوسرے کو گناہ گار اور عزت اور فنا 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 فنا، یہ آپس میں بگاڑ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس قسم کے پاس اگر علما لوگ ناک ہیں، محبت پیار بڑھے بالکل بڑے معاملہ جو ہے.
اور یہ کون کہتا ہے؟ صرف آپ کا فرقہ؟
ابھی آپ نے کہا
کیا؟ میں نے آپ کے بارے میں کہا، آپ کے سارے فرقے کے بارے میں نہیں کہا، آپ کے بارے میں کہا.
میں جس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو
جی، اب یہی بات یہاں تک آئی نا، علماء چاہیے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فقہا کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دلائل شرعی چار ہیں، سن لیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اب کسی فقیہ یا عالم کا ہونا کہ بخاری واقعی محدث ہے، قرآن میں کہیں نہیں، حدیث میں کہیں نہیں. ہم بخاری کو محدث مانتے ہیں، تیس بدید سے کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارا امام ہے اور محدث ہے، اجماع سے، قرآن حدیث تو نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ اعظم مانتے ہیں، اس لیے کہ فقہا مانتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے. دلیل اجماع سے، قرآن میں نہ بخاری کا نام آیا، نہ امام ابو حنیفہ کا نام آیا، نہ آپ کا آیا، نہ میرا آیا. بننے کو تو ہر آدمی کہے گا نا جی مجھے بھی عالم مان لیا جائے، تو ان چار دنوں سے مانیں گے نا. نہیں ملا تو پھر اجماع ہمارے دل میں. امام بخاری کو اگر محدث مانتے ہیں تو اسے رستم کے بہادر ہونے کا اجماع ہے. ڈاکٹر بخاری کو محدثین کا امام مانتے ہیں تو اجماع کی وجہ سے. اب ان دو میں سے ہم کیا پکار دین آپ کی محدث والی آیت مجھے سنا دیں گے، حدیث تو پہلے بھی چاہوں جانا شروع کر دوں گا. پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آیا قرآن پاک کی اس حکم کو ہم دونوں ماننا ہے یا نہیں ماننا. قرآن پاک نے فقہا کی طرف جانے کا ہمیں حکم دیا ہے، حضرت پاک نے نہیں. نہیں مرض اللہ خیر جو فقی ہو پھر دین، جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کا فقی بنا دیتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ محدث فقی جو ہے وہ آپ کو پوری نماز بتائے گا، ایک بھی پوری نماز نہیں بتائے گا آپ صحیح بخاری شریف پڑھ کر، بلکہ پوری سیاسی طرح سامنے رکھ کر ایک وقت نماز نہیں کر سکتے. اب آپ جو کرتے ہیں نماز، آپ کی نماز کے تقریباً 300 مسائل ہیں جو حدیث میں نہیں آتے آپ کی نماز کے.
وہ اس اثر جو ہے ان کے بھی مسائل کو بیان کرتے ہیں
جی ہاں وہی تو کہتے ہیں
وہ ان کی مسائل کرتے ہیں باقی حدیث جو ہے
جی جی
حدیث ثابت نہیں
جی 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 دو تین مسئلے تو حدیث کے نام پر بیان کر دیے اور باقی ہمارے ہوائی دے کا سے لے لیے. تو جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو پوری نماز سنائی بدر شخص سکھائی نہیں نہ جنازہ سکھایا نہ نماز کی شرطیں ہیں وہاں نہ ارکان ہے نہ واجبات ہیں نہ چلتے. یہی وجہ ہے کہ یہ منصب ہی اصل میں فقیہ کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقیہ کے سپرد کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کا فقیہ ہونا اشارتاً قرآن پاک سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے. آج تفسیر عثمانی آئی یہاں شاہ فہد جو تفسیر تقسیم کر رہا ہے اردو میں اس میں دو آیتوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ایک سورہ محمد کے آخر میں ایک سورہ جمعہ کے آخر میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. پہلے کی حضرت پاک امیین میں سے ہے امیین یقین اہل عرب ہے نا امیین آخرین اہل عرب ہے. پھر حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں اس کی آیت کی تفسیر ہے مسلم میں ہے ترمذی میں تو قسم کھا کر ہے اور تاریخ ابن میاں میں تو 14 صحابہ سے ہے کہ اگر دل پر دین اسلام دنیا سے اٹھ جائے تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی ایسا ہوگا جو میری امت کو سپرد کرے گا مکمل دن. جتنے بھی